السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ 21ویں پارے سے ہم آغاز کریں, آیت نمبر 45 سورہ عنکبوت. الحمدللہ 21ویں شب بھی ہے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی ساری راتوں کو جگاتے تھے اور آپ اپنا اظہار کس لیتے تھے. اس سے ایک مراد یہ دی گئی ہے کہ پہلے سے زیادہ کمر بند کر کے ہمت کر کے پہلے سے زیادہ عبادت کرتے. ایک یہ بھی ہے کہ پھر بیویوں سے کے پاس نہیں جاتے تھے راتوں میں, بلکہ ساری راتیں عبادت میں رہتی تھیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. تیزی سے یہ اوقات نکل رہے ہیں, انتہائی قیمتی اوقات, اور یہ آخری عشرہ اب شروع ہو چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, امين يا رب العالمين. سورہ عنکبوت ہم نے کہا تھا کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکی دور میں جو ہے مسلمانوں پر انتہائی ظلم و ستم دکھایا جا رہا تھا. سیرت کی کتابوں میں اس دور کو جو ہے تعظیم المسلمین کہا گیا ہے, یعنی وہ دور جس میں مسلمانوں کو شدید ترین عذاب پہنچایا گیا, شدید جسمانی تشدد تھا, لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا, زدوں کو کیا جا رہا تھا. اس دوران یہ ہدایات آ رہی ہیں, گویا ابتلاء آزمائش کے دور میں اہل ایمان کے لیے کیا ہدایات ہیں وہ یہاں بیان ہو رہی ہیں. تو پہلا ہم نے کہا تھا کہ شروع میں ہم جو چار رکن ہم نے پڑھے اس میں صبر کی تلقین تھی, اور کئی انبیاء کا ذکر تھا کہ انہوں نے کس طرح صبر کیا ان مسائل میں. اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ان مشکل حالات میں اللہ سے تعلق جوڑو. اتنو ما اوحی الیک من الکتاب, اے نبی پڑھیے جو کچھ وحی کیا گیا آپ کی طرف کتاب میں. واقم الصلاۃ, نمبر دو, و نماز قائم کیجیے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے. مسند احمد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ایک شخص ہے جو رات نماز, یعنی فرمایا کہ دن میں چوری کرتا ہے اور اس کی اور رات کو نماز ادا کرتا ہے, تو آپ نے فرمایا اس کی نماز اسے چوری سے روک دی. تو بہرحال نماز اگر شعور کے ساتھ ہو تو یہ برائیوں سے روکنے کا ذریعہ بنتی, لیکن بغیر سمجھے بس سے پڑھ لی جائے تو پھر اس کے وہ اثرات نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلی ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے مشکل حالات میں مسائل کے دوران اس کتاب کو پڑھیے. صرف تلاوت ہی سے تو اللہ سے تعلق جڑتا ہے, دوسرے اس میں واقعات ہیں کہ سابقہ امتوں پہ بھی مشکل حالات آئے, وہ کیسے ثابت قدم رہے اور انہوں نے استقامت دکھائی, تو اس سے بھی ایک انسان کو ترغیب ہوتی ہے. اور نمبر تین, وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہیں. آگے جو ہے اہل کتاب کے ساتھ طریق مناظرہ اور ایک ہجرت کی طرف بھی اشارہ ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ, اور نہ جھگڑو اہل کتاب سے. إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ, مگر ایسے طریقے سے جو بہت عمدہ ہو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, مگر ان لوگوں کے جو ظالم ہیں ان میں سے, یعنی ان سے تو خاموشی رہ جائے آدمی. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا, اور مسلمانوں کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف. وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ, اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود تو ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور اسی کی ہم نے فرما برداری کرنی ہے. تو یہ کامن چیز ہے, ہم دونوں ایک ہی خدا کو مانتے ہیں تو آپ اسی کی صرف عبادت کریں. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, صداقت قرآن کا ذکر, اسی طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف یہ کتاب یعنی قرآن. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ, پس وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب یعنی اس سے پہلے یہود و نصارہ, وہ ایمان لاتے ہیں اس پر. وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ, اور بعض اہل مکہ میں سے بھی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ, اور نہیں انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں کا مگر جو کافر ہیں. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل کی, اسی طرح آپ کا بھی کتاب نازل ہوئی. گویا آپ اللہ کے رسول ہیں، جو اسے مانے گا اسی کا ایمان جو ہے قابل قبول ہے. آگے اس بات رسالت، وما كنت تتلو من قبلی، اور فرمایا کہ اور آپ تلاوت نہیں کرتے تھے یہ کتاب اس سے پہلے، ولا تخطه بیمینک، اور نہ ہی آپ اسے خود جو ہے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اذا لتعب المبطلون، تب تو شبہ کرتے ہو کافر، پہلے آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہو، جب بہت کچھ آپ نے 40 سال میں لکھ کر دیا ہوتا تو وہ تو کہہ سکتے تھے بھئی یہ تو مصنف ہے، یہ شاعر ہیں، پہلے بھی کلام کہہ چکے. تو 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں ہے، آپ نے کبھی ایسا کلام نہیں سنایا اور کبھی لکھنے پڑھنے کا معاملہ نہیں کیا. پھر ایک دم آپ نے وہ کتاب سنائی اور آپ نے خود کہا کہ میرا اپنا کلام نہیں، اللہ نے مجھ پر نازل کیا. تو یہ تو ایسی بات نہیں ہے جس کا انکار کیا جائے. تو فرمایا بل ہوا آیاتم بینات، بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہیں. فی صدور الذین اوتوا العلم، یعنی ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے. وما یجحدوا بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں سے. الا ظالمون، مگر ظالم لوگ. اب ان کا اعتراض آ رہا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، مطالبہ ظالمین. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور کیوں نہیں اتارے گئے ان پر معجزات ان کے رب کی طرف سے. قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی کہہ دیجئے معجزے تو اللہ ہی کے پاس سے ہیں. وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں بالکل واضح طور پر. اب تفصیلی جواب، اولم یکفیہم، کیا کافی نہیں ہے ان کے لیے یہ بات، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کا یہ کتاب یعنی قرآن. یتلا علیہم، جو پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے. ان فی ذالک لرحمتا، اور بے شک جو ہے وہ اس میں رحمت ہے. وذکرا لقومی یؤمنون، اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں. تو اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے. آگے مضمون آ رہا ہے، قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل، اب وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جھوٹ پر. وکفروا باللہ، اور انکار کرتے ہیں اللہ کا. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. ویستعجلونک بالعذاب، اور اے نبی یہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب. ولولا اجل مسمی، اگر نہ پہلے سے ایک وقت طے کیا گیا ہوتا گویا عذاب کا. لجاءہم العذاب، تو آ گیا ہوتا ہم پر ان پر عذاب. ولا یأتینہم بغتہ، البتہ آ جائے گا وہ عذاب ان پر اچانک. وہم لا یشعرون، انہیں اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہوگی، اس کا کوئی شعور نہیں ہوگا. یستعجلونک بالعذاب، اے نبی وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اب بے شک جہنم احاطہ کیے ہوئے ان کافروں کا. تو اللہ کی آیات کا کفر کر کے اور نبی کی تعلیمات کا انکار کر کے پھر وہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم تو نہیں مانتے، اب جو کرنا ہے کر لیں. تو گویا جو عذاب سے آپ ڈرا رہے ہو لے آئے، تو کہا جا رہا ہے کہ اس کا وقت پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا تمہارا. آپ کی کیفیت عذاب اخروی، یوم یخشاہم العذاب من فوقہم، جس دن گھیر رہا ہوگا عذاب انہیں ان کے اوپر سے. ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پیروں کے نیچے سے. ویقولوا ذوقوا ما کنتم تعملون، اللہ فرمائے گا چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے گویا اس کا مزہ. اب آگے جو ہے اللہ کی بندگی کے لیے ہجرت کرو، اور گویا یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے. یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو. ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے. فإیایا فاعبدون، بس میری ہی تم عبادت کرو. تو بہرحال اس حوالے سے یہ انبیاء کا مستقل طریقہ رہا ہے کہ جب اپنے علاقے میں دین پر چلنا بالکل مشکل ہو جائے اور اسے جو ہے بہت ہی سخت جو ہے معاملہ ہو جائے، تو پھر اللہ کی زمین بہت بڑی اور انبیاء ہجرت کرتے رہے. تو گویا اس حوالے سے بڑا عمدہ علامہ اقبال کہتے ہیں، ہو قیدِ مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی. ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. تو یہ وطن، یہ پوری زمین اللہ کی ہے، تو جہاں پر اللہ کی بندگی مکمل طریقے سے ممکن ہو وہاں کر لیجیے. چنانچہ ان آیات کے بعد جو ہے ہجرت کی گئی، اور جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حبشہ کی طرف مسلمان ابتدا میں ہجرت کر گئے. فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم ہجرت نہیں کرو گے تو بہرحال یہاں ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے، یہ جگہ، یہ کاروبار، یہ مکان، یہ رشتے ناطے، یہ سب چھوڑ کر جانا ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں تو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، جانا ہی جانا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی جائے۔ آدھا ہجرت یہ ہے کہ اپنا علاقہ سب کچھ چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جائے آدمی جہاں دین پہ عمل کرنا ممکن ہو، اور دوسری افضل ہجرت یہ ہے کہ نافرمانی کی زندگی ترک کر کے فرما برداری کی زندگی اختیار کر لی، یہ بھی ہجرت ہے، افضل ہجرت۔ آج شاید دنیا میں ایسی جگہ کہیں نہیں ہے جہاں پر مکمل دین پر عمل کیا جا سکے، کیونکہ سب جگہ کفر کا غلبہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ خود کوشش کی جائے، اور اپنے جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر ہی کوشش کرے آدمی دین کے غلبے کی۔ اب مہاجرین کے لیے بشارت آ رہی ہے، تو اسی طرح متفق علیہ روایت، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ایک ہجرت تو کرنی ہے، موت تو آ کر رہے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ موت گویا ایک ہجرت ہے جو ہر ایک نے خواہی نہ خواہی کرنی ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا نشان مرد مومن بات گویا کہ میں گائے تبسم بر لگے اس، تو میں مرد مومن کی علامت بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آگے مہاجرین کے لیے بشارت، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ضرور دیں گے انہیں جگہ جنت میں، یعنی بالا خانوں میں، غرفا یہ کہتے ہیں ملٹا اسٹوری اور کئی کمروں کا مشتمل محل کو، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، نعم اجر العاملین، اور کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ آگے مہاجرین کے مطلوبہ اصحاب بھی بیان ہو رہے ہیں، نمبر ایک الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، اور نمبر دو وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے ربی پر بھروسہ کرتے ہیں، وکائن من دابت لا تحمل رزقہ، فرمایا کہ رازق اللہ ہے، اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اٹھائیں گے پھرتے اپنی روزی، اللہ یرزقھا وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ تو کتنے ہم نے بھیڑ بکری گائے بیل دیکھا ہے جو اپنا رزق اٹھا کر جا رہا ہو کہ بھئی یہ رات کا رات کو کھاؤں گا، نہیں، تو جب پیٹ بھر جاتا ہے بس ٹھیک ہے، انہیں توکل ہے، امید ہے کہ جس نے صبح کھلایا وہ شام بھی کھلائے، تو یہ اللہ کے ذمے ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بھی اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو تمہیں بھی اس طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے، وہ صبح بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر جاتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو بھوکا مر جاتا ہو پرندوں میں، سب کو اللہ دیتا ہے، ساری مخلوق کا اللہ راضی کر سب کو کھلا رہا ہے۔ آگے پھر کمال تخلیق باری تعالیٰ کا ذکر، اور یہ دلیل عقلی اعترافی ہے جس میں اس طرح سے حقائق کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ آدمی خود پکار اٹھتا ہے کہ واقعی یہ سب قدرت رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ پوچھے ان سے، مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کس نے پیدا کر دیا آسمان اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ لازمان کہیں گے اللہ نے، فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، تو وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اور اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق کو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے نفع طلع کر دیتا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز پر قابو بن رکھنے والا ہے۔ تو بہرحال محنت، منصوبہ بندی وہ اپنی جگہ، لیکن قرآن مستقل یہ کہہ رہا ہے کہ جو دنیا میں کسی کو مل رہا ہے وہ اس کی محنت کا، اس کے علم کا، اس کی صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں، یہ محض اللہ کا فضل، جسے چاہتا ہے بسی رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نفع تو دیتا ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے، جسے زیادہ دیا اس کا شکر کا امتحان ہے، جسے کم دیا ہے اس کا صبر کا امتحان ہے۔ آگے پھر کمالات قدرت باری تعالیٰ کا بیان، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں، مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس نے زندہ کر دیا زمین کو اس کی موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهِ تو وہ لازمان کہیں گے اللہ نے قل الحمد للہ آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں بل اکثر ہم لا یعقلون بلکہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ عقل سے کا استعمال نہیں کرتے اب دنیا کا مقابلہ آخرت فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لعب اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا کھیل جو ہے وہ دنیاوی مشغلہ ہوتا ہے جس میں بظاہر کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا جسے لعب کہتے ہیں لائف میں کچھ نہ کچھ جو ہے دلچسپی والا سامان ہوتا ہے اور کوئی فائدہ یعنی کوئی فائدہ شاید اس میں تھوڑا بہت ہوتا بھی ہے جیسے باقاعدہ کھیل اب چھوٹے بچوں سے آپ تو مروڑ کے کاغذ دے دیں اس سے کھیلتا رہتا ہے یہ لعب کہلاتا ہے اور لعب جو ہے وہ کوئی دلچسپی والا کھیل جو ہے وہ کہلاتا ہے تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں محض کھیل اور تماشا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل گھر ہے یعنی وہی اصل زندگی ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے وہ جانتے تو اب ہے یہ کہ اس دنیا ہی کو اپنے اصل زندگی سمجھ گئے اور جس نے یہاں دو پیسے زیادہ کما لیے اور بڑا خوش ہے کہ میں کامیاب رہا اور جس نے دو پیسے کم ہیں جس کے پاس وہ بڑا حسرتوں میں پڑا ہوا ہے کہ میری زندگی ختم ہو گئی اور میں تو ایسے ہی رک گیا حالانکہ یہ زندگی تو بہت عارضی ہے یہ امتحان گاہ ہے جیسے آدمی 3 گھنٹے بیٹھا ہوا پیپر دے رہا ہے تو اصل زندگی تو موت کے بعد کی تو فرمایا فیضا رکھے فی الفلک اب آگے جو ہے انسان کی احسان فراموشی کا ایک دفعہ اور ذکر فیضا رکھے فی الفلک جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں دعو اللہ مخلصین لہ الدین تو پھر پکارتے اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کی لیا اپنی عطا فلما نجاهم الى البر پھر جب وہ اللہ نجات دے دیتا ہے انہیں خشکی کی طرف اذا هم یشرکون تو وہ اس کا شرک ٹھہرانے لگتے ہیں لیکفروا بما آتیناهم تاکہ وہ انکار کرے اس نعمت کا جو ہم نے دی ہے ان کو وليتمتعوا تاکہ کچھ ایسا فائدہ اٹھا لیں فسوف يعلمون پس ان قریب وہ جان لیں گے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا اور اسی طرح اہل مکہ پر احسان کو اللہ یاد دکھا رہے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بنا دیا اسے اس حرم کو امن کی جگہ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اور حالانکہ اچک لیے جاتے ہیں لوگ جو ان کے آس پاس ہیں باہر اور کوئی جاتا ہے قافلہ تو وہاں لوٹ مار ہوتی ہے وہاں قذاب چھپے میں لوٹ مار کرتے ہیں یہاں پورا امن و امان ہے اَفَبِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ بس کیا وہ باطل پر یقین کرتے ہیں وَبِنَعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں اب سب سے بڑا ظالم کون بیان ہو رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو باندھے اللہ پر جھوٹ اور کذب بالحق یا تکذیب کرے حق کی لما جاءہ جبکہ وہ آئے اس کے پاس أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کافروں کا تو بہرحال اگر یہ آدمی حق کی تکذیب ہی کرتا رہے قرآن و حدیث کا انکار ہی کرتا رہے تو انجام ہے جہنم ہی آگے ہدایت حاصل کرنے کا یقین ہی ذریعہ بیان کر کے سورت کا اختتام ہو رہا ہے تو میں والذین جاہدوا فینا اب بے شک وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں ہمارے راہ میں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا تو ہم دکھا دیں گے انہیں اپنے تک پہنچنے کے راستے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ تو نیکوں کاروں کے ساتھ ہے تو اگر ہدایت چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا جہاد کے معنی ہوتے ہیں جدوجہد کرنا تو اسٹرائیو اگینسٹ ریزسٹنس اور باہم دو طاقتوں کا آپس میں ٹکرانا یہ جہاد کہلاتا ہے لیکن جہاد کی سبیلہ کیا ہوتا ہے جب یہ کوششیں جب یہ محنت اللہ کے دین کے رتبے کے لیے تو جو کوئی اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے اور یہ کہ جو جہاد کرتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا حصول یقینی ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شوق عطا فرمائے اور اپنی راہ میں جہاد کی توفیق عطا فرمائے پیچھے ہم سورہ حج میں پڑھائے کہ جتنا اللہ کی معرفت ہوگی جتنی اللہ کی قدر ہوگی اتنی زندگی میں اللہ کی رضا کی جد و جہد ہوگی اور جتنی اللہ سے لاعلمی ہوگی اور اتنی یہ زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کم ہوگی تو اب مکی دور کے بالکل وسط کی صورت ہے تذکیر بالآلہ اللہ کا انداز بہت نمایاں ہے سورہ روم اور ابتدائی میں تقریباً 614 عیسوی کا زمانہ بنتا ہے 610 میں آپ کا قرآن کا نزول شروع ہوا اور 614 کا یہ تقریباً واقعہ ہے کہ رومیوں نے جو ہے وہ رومی جو لوگ تھے یہ اہل کتاب میں سے تھے اور عیسائی مذہب رکھتے تھے اور ایرانی جو ہے بت پرست تھے. تو ہوا یہ کہ ایرانیوں کے ہاتھوں رومیوں کو شکست ہو گئی. تو اس کا شروع میں ذکر ہے اور تین پیشن گوئیاں بلکہ دو پیشن گوئیاں جو ہیں شروع میں آ گئی ہیں جو بالکل سچ ثابت ہوئی چند دیا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں اصل معنی اللہ کو معلوم ہے. غلبت الروم مغلوب ہو گئے رومی. فی ادنا الارض قریب کے ملک میں یعنی شام میں انہیں شکست ہو گئی. ایرانی غالب رہے اور رومی شکست کھا گئے. وہم من بعد غلبہم سیغلبون. اب پہلی پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ وہ رومی جو ہے وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے جیت جائیں گے. اور دوسری اس کے وقت بھی بتایا جا رہا ہے فی بضع سنین چند ہی برسوں میں. تو یہ بضع سنین کا جو اطلاق ہوتا ہے 3 سے 9 سالوں پر ہوتا ہے. للہ الامر اور فرمایا کہ اللہ ہی کے اختیار میں تمام کام. من قبل و من بعد پہلے بھی اور بعد میں بھی. ویومئذ یفرح المؤمنون اور دوسری پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ اس دن نہ صرف یہ کہ رومی غالب ہو جائیں گے ایرانیوں پر بلکہ مسلمان بھی اس دن خوشیاں منا رہے ہوں گے. اور پھر چند ہی سالوں میں ایسا ہو گیا. 9 سال بعد جو ہے وہ دوبارہ جنگ ہوئی اور رومیوں نے فتح پا لی ایرانیوں پر اور یہی دن تھا یوم الفرقان کا بھی. بدر میں مسلمان بھی اس دن اپنی فتح میں اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے. مسلمانوں کے لیے خوشی تھی کہ ہم جیت گئے. اس کا ذکر یوں ہے کیونکہ جب رومیوں کو شکست ہوئی تو اہل مکہ نے بڑی خوشی منائی. انہوں نے کہا کہ دیکھو بت پرست جیت گئے نا, ہم بت پرست ہے تم بڑے کتاب والے ہو, تو دیکھو کون فاتح رہا, بت پرست جیت گئے اور کتاب والے ہار گئے. تو اہل کتاب کو شکست ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ بس یہ چند سالوں کی بات ہے اور 9 سال کے اندر اندر جو ہے یہ رومی غالب ہو جائیں گے اور ایرانی شکست کھا جائیں. آگے سبب بیان ہو رہا ہے فتح. اس کا اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ بنصر اللہ, اللہ کی مدد سے. ینصروا من یشاء او اللہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے. وہو العزیز الرحیم او اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. مومنین کے لیے تسلی. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ اور اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے. یعنی یہ اللہ کا فتح اور نصرت کا وعدہ اہل ایمان سے ہے اور وہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. اکثر لوگ بہرحال اس سے واقف نہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہ صرف جانتے ہیں دنیا کی زندگی کے ظاہر کو. وہم عن الآخرت ہم غافلون اور آخرت سے وہ بالکل بے خبر ہے. کفار کی کیسے بیان ہوئی. اسی طرح آگے آیات آفاقی سے آخرت تک کا اپنی سفر بیان ہو رہا ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم کہ نہیں اور کہ انہوں نے اپنے آپ پر ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے الا بالحق مگر حق کے ساتھ. کوئی شے اس کائنات میں بیکار نہیں. اسی طرح فرمایا واجل مسمى اور ایک وقت مقرر کے لیے. یہ کائنات ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونے والی. البتہ ہر چیز با مقصد ہے. ایک گھاس کا تنکا بھی آکسیجن پیدا کرنے کی ایک فیکٹری ہے, اس کا بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. تو کیا یہ اتنا بڑا انسان بے مقصد پیدا ہو گیا؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور یقیناً بہت سے انسان بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ کہ وہ اپنے رب سے ملنے کا انکار کرتے ہیں. اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ پس کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں. تاریخ سے بھی گویا درس عبرت دیا جا رہا ہے. فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کہ وہ غور کرتے کیسا وہ انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے. کانو اشد منہم قوا وہ کہیں زیادہ تھے ان سے طاقت کے اعتبار سے. وآثار الارض اور زمین پر جو آثار انہوں نے چھوڑے وہ ان سے بہت بڑھ کر ہیں. وعمروها اکثر مما عمروها اور آباد کیا تھا انہوں نے زیادہ اس سے جو کچھ انہوں نے آباد کیا ہے. جتنے بڑے رقبے پر ہیں اس سے بڑے بڑے رقبوں پر سابقہ قومیں گزری ہیں. وجاءتهم رسلهم بالبينات اور آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ. فما کان اللہ لیظلمہم بس اللہ ایسا نہیں تھا کہ ظلم کرتا ان پر. ولکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء پھر ہوا انجام ان کا جنہوں نے برا کیا تھا برائی. ان کذبوا بآیات اللہ یہ اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا اللہ کی آیات کو. وکانوا بها یستہزئون اس سے بڑھ کر وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو ہم نے کہا تھا زلالت کے بھی درجات کیا ہیں, پہلے انکار کرنا اور پھر انہیں جھٹلانا اور اس سے اگلا پھر مذاق اڑانا.
بیست بعد الموت کی تخلی دلیل, اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ, اللہ نے پہلی مرتبہ خلقت کو پیدا کیا وہی اعادہ کرے گا, وہی انہیں دوبارہ پیدا کرے گا, ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. آگے احوال قیامت بیان ہو رہے, ویوم تقوم الساعۃ, اور جس دن قائم ہوگی قیامت, نمبر ایک یبلس المجرمون, انتہائی مایوس ہو جائیں گے مجرم, انہیں پتا ہوگا اب ہمارا بہت برا حال ہونے والا. نمبر دو ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء, اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی سفارش کرنے والے. اور نمبر تین وکانوا بشرکائہم کافرین, اب وہ خود بھی اپنی شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. ابھی تو ان کی پوجا پاٹھ ہو رہی ہے اور ان کے بہانے جو ہے وہ طرح طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں, اور وہاں پھر جب وہ انہیں حقیقت نظر آئے گی کہ ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے جنہیں ہم بہت کچھ سمجھتے رہے, تو خود ان کے منکر ہوئے ہوں گے. اور نمبر چار وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قائم ہوگی قیامت, يَوْمَ يَتَفَرَّقُونَ, تو وہ سب الگ الگ ہو جائیں گے. ابھی کفر ملت الواحدہ ہے اور وہاں پر پھر آپس میں بھی ان کے جھگڑے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے پر جو ہے وہ الزام لگا رہے ہوں گے. تفصیل آ رہی ہے اس تفریق کی کہ یہ سب علیحدہ کیسے ہوں گے. تو پہلے مومنین کا ذکر, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, فہم فی روضۃٍ یحبرون, بس وہی جو ہے باغوں میں ہوں گے اور بہت خوش باش ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. وہم الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انکار کیا ہماری آیات کا, ولقاء الآخرہ, اور آخرت کے آنے کا, فاولئک فی العذاب محضرون, بس وہی عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. آگے ترغیب آ رہی ہے اللہ کی تسبیح و حمد و باری تعالیٰ کا, فسبحان اللہ ہینا تمسون, بس تسبیح کرو اللہ کی جب شام ہو. اب شام میں ایک تسبیح کا طریقہ مغرب و عشاء کی پابندی ہے, وہینا تسبحون, اور جس وقت جو ہے وہ صبح ہو یعنی فجر کے وقت, ولہ الحمد فی السماوات والارض, اور اسی اللہ کو شایان شان ہے سب تعریفیں آسمان اور زمین میں, وعشاء, اور عشاء کے وقت بھی, یہ گویا یعنی وعشیا, اور بلکہ تیسرے پہر بھی, اس سے مراد جو اثر ہے وہینا تظہرون, اور جب تم ظہر کرو یعنی دوپہر کے وقت. تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے پانچوں نمازوں کے اوقات جو ہے اس طرح بیان ہو گئے, مغرب عشاء کا بھی اور فجر بھی اور اسی طرح اثر بھی جو تیسرے پہر کا ذکر آیا اور ظہر کے وقت بھی. دلیل بعثت بعد الموت, یخرج الحی من المیت, وہ اللہ نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے, ویخرج المیت من الحی, اور وہ نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے. اب دیکھیں جاندار پودے سے بے جان بیج نکل آتا ہے, وہ بیج سالوں پڑا رہتا ہے, کچھ اس میں حرکت نہیں ہوتی, کوئی زندگی کے آثار نہیں ہوتے, وہی زمین میں جاتا ہے اور اس سے ایک زندہ پودا نکال آتا ہے. تو کون ہے جو زندہ پودے میں سے مردہ بیج نکال رہا ہے اور مردہ بیج میں سے زندہ پودا نکال رہا ہے؟ اسی طرح زندہ مرغی میں سے ایک مردہ انڈا نکل رہا ہے, انڈے کے اندر کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے, اسی انڈے سے ایک زندہ چوزا اللہ نکال دیتا ہے. اسی طرح ایک مومن کیا کافر پیدا کر دیتا ہے, ایک کافر کیا مومن پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ کو نکالنا, وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اور وہی زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. فَمَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ. جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ تمہیں بھی تمہارے مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے. اب چھ مرتبہ تکرار آ رہی ہے, اور بلکہ چھ مرتبہ ایک ساتھ ہے, پھر تھوڑا سا فاصلے پر جو ہے آیت نمبر 46 میں ساتویں مرتبہ اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے, اور ان سب کا آغاز ومن آیات ہی سے ہو رہا ہے. ان آیات کا تو سات یہ آیات آ رہی ہیں جن میں اللہ کی نشانیوں کا بیان ہے, اور یہ گویا توحید کے لیے دلائل ہیں. ومن آیات ہی, اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, ان خلقکم من تراب, کہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے, ثم اذا انتم بشر تنتشرون, پھر اب تم انسان ہو کر بس ہر جگہ پھیل گئے ہو, زمین میں پوری زمین آباد کر دی, اور یہ اربوں کی تعداد میں انسان پھیل گئے. لیکن آغاز کیسے ہوا تھا, اللہ نے مٹی سے بنایا تھا, تو اللہ کی نشانیوں میں سے گویا یہ انسان بھی ہے. نمبر دو ومن آیات ہی, اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, تو اس اللہ نے بنا دیے تمہاری جنس میں سے تمہاری جوڑے, تو لتسکنوا الیہا, تاکہ تم آرام پاؤ ان کے پاس. تو یہ جو اصل حکمت ہے پیچھے مرد اور عورت کے اس رشتے میں, شوہر اور بیوی کے رشتے میں, وہ یہ سکون اور اطمینان ہے. یہ حرام طریقوں سے ہرگز حاصل نہیں ہوتا، یہ حلال ہی طریقے میں اللہ نے یہ سکون و اطمینان رکھا ہے۔ فرمایا وجعل بینکم مودتا ورحمہ، اس اللہ نے پیدا کر دیے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی، بالکل غیر ہوتے ایک دوسرے کو جانتے نہیں، یہاں نکاح کے ذریعے یہ جو ہے رشتہ قائم ہوتا ہے اور پھر جو ہے اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے آپس میں کہ اور کسی تیسرے انسان سے نہیں ہوتی۔ تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ مودت اور رحمت بھی اللہ کی طرف سے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری نشانی اللہ کی، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے، خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ اس نے پیدا کر دیا آسمانوں اور زمین کو، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کے اختلاف۔ اب انسان ایک ہی ہے لیکن طرح طرح کی بولیاں ہیں، اور یہ بولیاں بھی اللہ کی طرف سے الہامی ہیں، کتنے قسم کی بولیاں ہیں جو انسان بول رہا ہے، اور اسی طرح مختلف رنگ کے انسان ہیں، کوئی بالکل گورا ہے، کوئی بالکل کالا ہے، اور درمیان کے کئی شیڈز ہیں جن میں انسان جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیات، بے شک ان سب میں بھی نشانیاں ہیں، للعالمین، علم والوں کے لیے۔ چوتھی دلیل دی جا رہی ہے، ومن آیاتہی، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، منامکم باللیل، تمہارا سو جانا رات میں، والنہاری وابتغاؤکم من فضلی، اور دن کو تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل میں سے۔ تو یہ جو کچھ ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، نوکریاں کاروبار کر کے کماتے ہیں، یہ سب اللہ اسے اپنا فضل کہہ رہا ہے۔ اجر اور فضل میں فرق ہوتا ہے، اجر جو ہے وہ کسی کی محنت کا حصہ، اس کا بدلہ ہوتا ہے، جبکہ فضل اضافی ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک مزدور کو بلایا، اس سے کہا کہ 2x2 کا گڑا کھود دو، میں تمہیں 500 روپے دوں گا، اب اس نے گڑا کھود دیا، آپ نے جو ہے اسے 800 روپے دی، تو یہ 300 اضافی روپے دیے، یہ فضل ہے، اور 500 ہی دیتے تو یہ کیا تھا، یہ اس کا اجر ہے۔ تو اجر کا تو آدمی مطالبہ کر سکتا ہے کہ لاؤ بھی میرا بدلہ دو، لیکن فضل تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جسے جتنا اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ سب کیا ہے، وہ اللہ کا فضل ہے۔ تو فرمایا اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس سب میں نشانیاں ہیں، لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ پانچویں دلیل آ رہی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلیاں خوف اور امید کے ساتھ، خوف یہ ہوتا ہے ہمیں پناہ گیر، اور امید یہ ہوتی ہے کہ بجلیاں کڑک رہی ہیں، بارش ہوگی، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر زندہ کر دیتا ہے اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے موت کے بعد۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس سب میں ہیں نشانیاں، لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ چھٹی دلیل، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے، اَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ قائم ہے یہ آسمان اور زمین ہمارے حکم سے، ثم اذا دعاكم دعوة، اور جب وہ پکارے گا تم کو ایک دفعہ کا پکارنا، من الارض، یعنی زمین سے، اذا انتم تخرجون، تو تم پھر نکل کھڑے ہوگے، گویا یہ ہے قیامت کے دن جب تیسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب انسانوں کے جسم وہ زمین سے نکلیں گے اور روحیں جوڑ دی جائیں گی، اور سب جو ہے وہ میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ کمال ملکیت باری تعالیٰ کا ذکر، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، کل اللہ قانتون، اور سبھی اس کے فرما بردار ہیں۔ دلیل عقلی آ رہی ہے قیامت کے اعتبار سے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہی ہے جس نے پہلی مرتبہ بنایا خلقت کو، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ ان کا اعادہ کرے گا، دوبارہ بنائے گا، وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے تمام اعلیٰ شان جو ہے وہ آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اب اللہ اور جو باطل من گھڑت معبود ہیں ان کے لیے ایک مثال بیان ہو رہی ہے، ضرب لکم مثلا من انفسکم، اور بیان کی اس اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہیں میں سے، هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کیا تمہارے لیے ان میں سے جنہیں تمہارے ہاتھوں جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو، یعنی تم اور تمہارے غلام جو ہیں، من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تم انہیں شریک بناتے ہو اپنا اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ تو اللہ نے کسی کو اربوں روپے دیے تو کیا وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے ملازم کو آدھا دے کر کہے کہ بھائی تم اور میں برابر ہیں؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم یہ نہیں کرتے، فانتم فیہ سواء، اور پھر یہ ایسا ہو جائے کہ تم دونوں برابر ہی ہو جاؤ،
تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور تم ڈرتے ہو تم ان سے ایسے ہی جیسے کہ تم ڈرتے ہو اپنے آپ سے، یعنی پھر دونوں برابر ہو جائیں اور جو تمہارا لحاظ ہے وہی لحاظ ان کا ہو جائے۔ تو کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ جو انسان جو خود اللہ کا حقیق غلام ہے وہ اپنے لیے یہ نہیں کرتا کہ اس کا اپنا پلے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے سب اللہ کی دین، اس میں سے بھی وہ یہ نہیں کرتا کہ اپنا آدھا دے کر جو ہے اپنے خالق کو اپنے برابر کر لے۔ تو جو اللہ حقیقی مالک ہے، خالق ہے، جس کا مقابل ہم کہو ہمزاد کوئی نہیں ہے، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اپنے کسی حقیق غلام کو اپنے برابر کر لے؟ تو یہ تو تم جیسے نہیں کہہ سکتے، تو اللہ اور مخلوق میں تو زمین و آسمان کا فرق، انسان ہونے کے ناطے تو انسان اور غلام دونوں برابر ہی ہیں، ہمزاد ہی ہیں، لیکن تم نہیں کہہ رہے، تو اللہ اس طرح کیسے گوارا کرے گا کہ اس کا کوئی شریف ہو؟ سبب گمراہی بیان ہو رہا ہے، بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم، بلکہ پیدی کی ان لوگوں نے جو ہے ظلم سے اپنی خواہشوں کی بغیر کسی علم کے، فمن یهدی من اضل اللہ، بس کون ہے جو راہ دکھایا انہیں جنہیں اللہ گمراہ کر دے، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار، فاقم وجهک للدین حنیفا۔ اب اصول کامیابی بیان ہو رہے، نمبر ایک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یکسو ہو کر جو ہے وہ قائم ہو جائیے جو ہے وہ اللہ کے لیے دین پر، فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا، جو عین فطرت ہے اللہ کی جس پر اس نے پیدا کیا لوگوں کو، تو اللہ کی طرف سے یہ فطرت ہے جس پر اسلام کو رکھا گیا، یہ عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ تو لا تبدیل لخلق اللہ، اور کوئی نہیں جو اللہ کی اس فطرت کو، اس کی تخلیق کو بدل سکے، ذالک الدین القیم، اور یہی ہے بالکل سیدھا دین، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تو پہلا کیا ہو گیا کہ سب طریقوں سے منہ موڑ کر اللہ کے دین کو اختیار کر لینا، نمبر دو، منیبین الی، اور رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، یہ کامیابی کے طریقے بیان ہو رہے ہیں۔ تو پہلا یہ کہ دین پر جو ہے یکسو ہو جانا، دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، نمبر تین، وتقوہ، اور اسی اللہ سے ڈرتے رہو، اسی کا تقوی اختیار کرو، اور نمبر چار، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، اور نمبر پانچ، ولا تکونوا من المشرکین، اور نہ ہو جاؤ شرک کرنے والوں میں سے۔ اب مشرک کون ہے؟ من الذین فرقوا دینہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں، وکانوا شیعا، اور ہو گئے گرو گرو، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ نے ان باتوں میں جو اس کے پاس ہے اسی میں خوش ہے، اسی میں لگا ہوا۔ تو دین کے حصے بکھرے کر لینا، اس کے جس کو لے کر اسی پر مطمئن ہو جانا اور خوش ہونا کہ بس یہی کافی۔ تو حالانکہ دین ایک پورا پیکج ہم نے سمجھا تھا کہ اس میں عقائد، عبادات، رسومات بھی ہیں، سیاست، معیشت، معاشرت بھی، پوری زندگی کا آتا کرتا ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے ہدایت نہ دی، یعنی انسان کی 24 گھنٹے کی ذاتی زندگی اور اس کی پوری اجتماعی زندگی سے متعلق احکامات، یعنی طہارت سے لے کر حکومت کرنے تک کا کون سا ایسا معاملہ ہے جو اللہ نے نہ بتایا؟ تو پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے، اس کے حصے بکھرے نہیں کر لینے چاہیے۔ مسجد میں آئے تو اللہ کی عبادت ہو گئی، دکان پہ بیٹھے ہیں تو اسے من مانی کر رہے ہیں، اپنی مرضی چلا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں تو اللہ یاد ہی نہیں آ رہا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر جگہ اللہ کو بڑا سمجھا جائے اور ہر جگہ اللہ نے جو اصول دیے ہیں اور جو ضابطے بتائے ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آگے مذمت شرک، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعوا ربهم منيبين الیہ، تو وہ پکارتے اپنے رب کو رجوع کر کے اس کی طرف، ثم اذا ذاقهم منه رحمه، اور پھر جب وہ اللہ چکھاتا ہے انہیں اپنے پاس سے رحمت، اذا فریق منهم بربهم يشركون، تو اس وقت کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، کریڈٹ اللہ کو نہیں دیتے، پھر کہتے ہیں یہ تو فلاں کی وجہ سے ہوا، میں فلاں جگہ گیا، یہاں گیا، یہاں گیا، اس کی وجہ سے کام ہو گیا، حالانکہ کس کی وجہ سے کام ہوتا ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے، وہی مسائل حل کرتا ہے۔ آگے فرمایا، لِيَكْفُرُوا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ انکار کریں اس نعمت کا جو ہم نے انہیں دی، فَتَمَتَّعُوا، فرمایا کہ بس کچھ عرصے مدد جو ہے مزے کر لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بس ان قریب تم جان لو گے۔ بیان ہو رہا ہے کہ شرک کے لیے نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل۔ اب انزلنا علیہم سلطانا، یا ہم نے نازل کی ان پر کوئی دلیل، فہوا یتکلم بما کانوا به یشرکون، کہ وہ بتا رہی ہے جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، کہ اللہ نے کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جس کی وجہ سے یہ دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرے اور جو اس طریقے پر نکل رہے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور ناپختہ انسان کا طرز عمل، اور جب ہم چکھاتے ہیں ان کو اپنی رحمت تو اس میں جو خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت بسبب ان کے ہی برے اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوتے ہیں، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. اَوَلَمْ يَرَوْا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، اَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہ اللہ ہی وسعت کرتا ہے وسیع کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک ان میں بھی نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اب حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا ذکر آ رہا ہے. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، بس دو رشتے داروں کو ان کا، اور ہم نے بات کی تھی قرآن میں 9 مقامات ہیں جہاں پر رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا گیا. تو یہ بہت بڑی آپ کہیں نافرمانی ہے کہ آدمی رشتے داروں کے ساتھ برا رویہ اختیار کرے، تو رشتے داروں کا حق سب سے فائق ہے. فرمایا بل مسکین اب اپنا سبیل، یعنی اللہ کے بعد جو ہے اللہ رسول کے بعد سب سے فائق حق رشتے داروں کا، جو جتنا قریبی اتنا زیادہ حقدار ہے. اور نمبر 2 اور مسکین کو بھی، اور نمبر 3 ابنا سبیل اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو. ذالک خیر للذین یریدون وجه اللہ، اور یہی بہتر ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. چنانچہ ان رسولوں پر مسلمانوں نے کام کیا، اور نہ صرف رشتے ناطوں کو مسلمان نبھاتے رہے بلکہ جو ان کے معاشرے میں مسکین ہوتے تھے، فقراء محتاج ہوتے تھے، ان کی بھی جو ہے رعایت ہوتی تھی، اور پھر جو اجنبی مسلمان علاقوں میں آتے تھے ان کا بھی خیال کیا جاتا. اس لیے جو پبلک فیسلٹیز کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ مسلمانوں نے کیا، یعنی یہ سرائے بنانا مسافروں کے لیے، جو ہے پبلک ٹوائلٹس بنانا، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ مسلمانوں نے شروع کیا. آج یہ کہ ہم پیچھے رہ گئے اور دوسروں نے وہ چیزیں ان سے سیکھ لی، لیکن یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں. آگے سود بمقابلہ زکات، اس کا تقابل کیا جا رہا ہے. فرمایا وما آتیتم من ربا، اور جو کچھ تم دیتے ہو بطور سود کے، لے یربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھتا رہے اس سے مالوں میں لوگوں کے، یعنی سود دے کر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مال بڑھ رہا ہے، فلا یربو عند اللہ، بس وہ نہیں بڑھتا اللہ کے نزدیک. وما آتیتم من زکا، اور جو کچھ تم دیتے ہو بطور زکات کے، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا جوئی کے حصول کے لیے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، بس وہی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو گویا سود کو اللہ گھٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو اور زکات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. بظاہر تو سود میں مال آ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مال بڑھ نہیں رہا، یہ کم ہو رہا ہے اس کی نحوست سے، اور جو ہے وہ مال برباد ہوتا ہے. اور زکات صدقات خیرات میں مال جا رہا ہے، بظاہر کم ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی برکت سے یہ جو تم نے اللہ کی راہ میں دی، اللہ کا ہی گناہ بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا. تو جامع صغیر میں ہے کہ کلو قرض جرا منفعت فہو ربا، ہر قرض پر اضافی جو فائدہ لیا جاتا ہے وہ ربا میں آتا ہے، وہ سود ہے. تو جو دیا ہے بس اتنا ہی واپس لیا جا سکتا ہے. 100 دیا ہے تو 110 واپس نہیں لیا جا سکتا، 100 دیا ہے تو 100 ہی واپس ملے گا، اور اللہ کی راہ میں جو دیا ہے تو اللہ کا ہی گناہ بڑھا کر جو ثواب کے طور پہ اور اس میں باقی مال میں برکت ڈال کر اسے بڑھا دیتا ہے. آگے دلیل عقلی آ رہی ہے برائے توحید. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. حل من شرکائکم، تو کیا تمہارا کوئی شریک بھی ہے اس کے ساتھ. میں یفعل من ذلکم من شیء، جو کہہ سکے ان کاموں میں سے کوئی کام. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ، بہت بلند و بہتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں. آگے دنیا میں یہ فساد کیوں ہوتا ہے اس کا سبب بیان ہو رہا ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر، اور ظاہر ہوتا ہے فساد بحر و بر میں، خشکی میں بھی اور تری میں بھی. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، وہ جو برے اعمال کماتے ہیں اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم چکھائے مزہ انہیں ان کے بعض اعمال کا جو انہوں نے کی. لعلہم یرجعون، اور اس کی بھی حکمت بیان ہو رہی ہے، تاکہ وہ لوٹے اللہ کی طرف. تو برے اعمال کا برا نتیجہ نکلتا ہے. اور یہ بھی جو اس میں بھی اللہ کی رحمت یہ ہے کہ ایک موقع ہوتا ہے کہ ابھی بھی رجوع کر لیں اللہ کی طرف. درس عبرت دیا جا رہا ہے سابقہ قرآن سے. قل سیروا فی الارض, اے نبی کہیے سیر کرو زمین میں. فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل, فضا اور کرو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو گزرے ہیں اس سے پہلے. کان اکثر مشرکین, ان میں سے اکثر وہ شرک کرتے تھے. تو ہم پڑھتے آئے ہیں کئی قوموں کا ذکر, خصوصاً تین وہ قومیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزری ہیں, قوم نوح علیہ السلام, قوم عاد, قوم ثمود, اور تین وہ قومیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی ہیں, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم. تو ان چھ کے چھ کا جو بڑا جرم تھا وہ شرک تھا. باقی جو تین آخری قومیں ان میں ہم نے دیکھا شرک کے ساتھ جو ہے, وہ قوم لوط جو تھی وہ ہم جنس پرستی کا شکار تھی, اور جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی وہ ناپتول میں کمی کرتی تھی, اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا تو وہ جو ہے انہوں نے ایک پوری قوم کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا. تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا, اللہ نے ان سب کو تباہ و برباد کیا. آگے حکم باری تعالیٰ آ رہا ہے, فاطم وجہ کا لدین القیم, بس کر لو اپنا رخ بالکل جو ہے دین قیم کی طرف سیدھا, یعنی اسلام کی طرف اپنا لوگ بالکل سیدھا کر لو. من قبل ہی آتی آئی آؤں, اس سے پہلے پہلے کہ آ جائے وہ دن. لا مرد له من اللہ, جو نہیں چل سکتا اللہ کی طرف سے. یومئذ یصدعون, اور اس دن سب الگ الگ ہو جائیں گے. آج اگر یہ کفر ایک ملت بنا ہوا ہے تو اس دن یہ سب جو ہے علیحدہ علیحدہ ہوں گے. انجام کفر بیان ہو رہا ہے, من کفر فعلیہ کفر, اور جو کافر ہے تو اس پر وبال ہے اس کے کفر کا. ومن عمل صالحا, اور جس نے کیے نہیں کمال. فلانفسہم یمہدون, تو وہ لوگ اپنی ہی لیے کچھ جو ہے وہ فائدہ سب مند ہوگا, یعنی اس کا فائدہ انہی کے لیے ہوگا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ, تاکہ وہ اللہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک کمال کیا اپنے فضل سے. فرمایا انہ لا یحب الکافرین, اور بے شک اللہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا کافروں. آگے اب یہ ساتویں دفعہ اسی انداز میں اللہ کی آپ کے شان بیان ہو رہی ہے. فرمایا ومن آیاتہ, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ان یرسل الریاح, کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں. مبشرات ولیذیقکم من رحمتی, تاکہ خوشخبری دینے والا بنا کر, اور تاکہ وہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت یعنی بارش. ولتجری الفلک بامری, اور تاکہ چلیں کشتیاں اس اللہ کے حکم سے. ولتبتغوا من فضلی, اور تاکہ تم تلاش کرو اس اللہ کے فضل میں سے. ولعلکم تشکرون, اور یہ سب نعمتیں کیوں, تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو. مومنین کے لیے تسلی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ, اور بے شک ہم بھیج چکے ہیں آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف. فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ, پس وہ سب آئے واضح دلائل کے ساتھ. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا, پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جو مجرم تھے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ حق تھا ہمارا کہ ہم مدد کرتے اہل ایمان کی. تو یہ ہم کئی واقعات پڑھا ہے, ہر ایک کا یہی نتیجہ ہے, جو مجرم تھے ان پر اللہ کا عذاب آیا, اور جو اہل ایمان تھے ان پر اللہ کی مدد آئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اہل ایمان ہیں ان پر انہیں یہ حق ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. اب نعمت بارش کا بیان. اللہ الذی یرسل الریاح, اور اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں. فتصیر صحابہ, پس وہ اٹھا لاتی ہیں بادلوں کو. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ, پھر وہ پھیلا دیتا ہے بادلوں کو آسمان میں. کیف یشاء, جس طرح وہ چاہتا ہے. اب کبھی کوئی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے, کبھی کس فارم میں ہوتا ہے, یہ اب اللہ کی شان ہے کہ وہ بادلوں سے کیا کیا جو ہے وہ نظارے دکھاتا ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا, اور وہ کر دیتا ہے ان بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے. فَتَرَى الْوَدْقَ, اور پھر تم دیکھتے ہو بارش کو. يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ, وہ نکلتی ہے ان بادلوں کے بیچوں بیچ سے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, پر جب وہ برسا دیتا ہے اس بارش کو جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, تو وہ اس وقت خوش ہو جاتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ, اگرچہ وہ رہے تھے اس سے پہلے. أَيُّ نَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ, اگر وہ نازل ہو ان پر بارش اس سے پہلے. لَمُبْلِسُونَ, تو اس بارے میں وہ نا امید ہی ہوتے. تو آدمی انتظار میں ہوتا ہے, کہیں امید نہیں ہوتی, اب مایوس ہوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بارش ہوگی بھی نہیں, کہ اللہ بادل بھیج دیتے ہیں اور بارش برس جاتی ہے. اور وہ جب پھر خوشی سے پھولے نہیں سماتا. آگے دلیل عقلی آ رہی ہے بعد سے بعد الموت کے لیے.
بنزو الى آثار رحمت اللہ, پھر ذرا غور کرو اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف. کیف یحیی الارض بعد موتها, کیسے وہ زندہ کر دیتا ہے ایک بنجر مردہ زمین کو اس کی موت کے بعد. ان ذالک لمحیی الموتى, بے شک اسی طرح وہ زندہ کر دے گا مردوں کو. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. تو بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کی قدرتیں ہماری چاروں طرف ہیں, اور انہیں دیکھ کر بھی اگر کوئی یہ یقین نہ کرے کہ موت کے بعد کہاں زندہ اللہ کرے گا, تو یہ بہت بڑا اس کا نا سمجھی کی بات ہے. آگے کفار کے لیے تشبہ بیان ہو رہا ہے. فرمایا بلا ان ارسلنا ریحاً, اور اگر ہم بھیج دیں ایسی ہوا. فرعوہ مصفرا, کہ وہ دیکھیں اس کھیتی کو کہ وہ پیلی پڑ گئی ہے. لظلوا من بعدہ یکفرون, تو اس کے بعد وہ لگے نا شکری کرنے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہواؤں میں بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے اور وہ کھیتیوں کو برباد کر دے. تو کفار کے لیے اب تشبیہ. فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى, اے نبی بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو. وَلَا تُسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ, اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو اپنی آواز. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ, جبکہ وہ پیر پھیر کر جا رہے ہوں. اگر بہرا آدمی ہو تو بعض دفعہ وہ لپ ریڈنگ کر لیتا ہے, اگر آپ اس کے سامنے ہیں تو آواز تو اسے کچھ نہیں آ رہی, لیکن جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک اندازہ لگا لیتا ہے ہونٹوں سے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن اگر وہ بہرا پیٹ موڑ کر جا رہا ہو, اب پیچھے آپ جو بھی کہتے رہے تو اسے تو کچھ پتہ نہیں چلے. تو گویا یہ کفار کے لیے مثال دی جا رہی ہے. ایک تو مردہ, مردے کو آپ جتنی بھی باتیں سمجھا دیں اسے کچھ نہیں سمجھ آنے والا. اسی طرح بہرا ہو اور پیٹ پھیر کر جا رہا ہو تو آپ کی تقریر سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح تیسری مثال دی جا رہی ہے ان کفار کی. وہ مانتا بھی حادل ہوں گی, اور آپ نہیں ہدایت کر سکتے اندھوں کو. ان ضلالتہم, ان کی گمراہی سے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا, اور آپ نہیں سنا سکتے مگر انہی کو جو یقین کرتے ہیں ہماری آیتوں کا. فہم مسلمون, اور وہ ہے بھی اللہ کے فرما بردار. اب مراحل زندگی بیان ہو رہے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف, وہی اللہ جس نے پیدا کیا تمہیں کمزوری میں. انسان جب پیدا ہوتا ہے اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ اپنی انتہائی ضرورت کے کام بھی خود نہیں کر سکتا, نہ خوراک حاصل کر سکتا ہے, نہ پانی پی سکتا ہے, بلکہ وہ انتہائی محتاج ہوتا ہے اپنے والدین کا کہ اس کے ساری ضرورتیں پوری کریں. ثم جعل من بعد ضعف قوة, اور پھر پیدا کر دی اس اللہ نے اس کمزوری کے بعد توانائی, وہی بچہ آہستہ آہستہ جوان ہو جاتا ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا, اور پھر اللہ پیدا کر دیتا ہے اس کی قوت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا. یخلق ما یشاء, اور وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وہو العلیم القدیر, اور وہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا. آگے مجرمین کی حسرت کا بیان. ویوم تقوم الساعة, اور جس دن قائم ہوگی قیامت. یقسم المجرمون, تو تقسیم کیے جائیں گے یہ مجرم لوگ. ما لبثوا غیر ساعة, اب وہ گویا بلکہ یقسم المجرمون, تو قسمیں کھائیں گے مجرم لوگ. ما لبثوا غیر ساعة, کہ ہم نہیں ٹھہرے ہوں گے دنیا میں مگر ایک گھڑی. تو اب یہ آپ دیکھیں دنیا کی 70-70, 80-80, 100-100 سالہ زندگی ہے, لیکن قیامت کے اس لمحات میں آدمی کہے گا ایک لمحہ ہم شاید ٹھہرے ہوں. اور ہمارا بھی حال یہ جو زندگی ابھی تک گزار گئے وہ ایسے لمحہ لگتا ہے کہ بس لمحہ تک گزر گیا. کذالک کانوا یؤفکون, اور اسی طرح وہ دنیا میں بہکے جا رہے تھے. بیان قیامت. وقال الذين اوتوا العلم والايمان, اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں دیا گیا تھا علم اور ایمان. لقد لبثتم في كتاب الله, کہ تم ٹھہرے تھے جو ہے کتاب اللہ کے مطابق. الى يوم الباس, دوبارہ اٹھنے کے دن تک. فهذا يوم الباس, بس اب ہے یہ دوبارہ اٹھنے کا دن. ولكنكم كنتم لا تعلمون, لیکن تم نہیں جانتے. پہلے بھی تمہیں کہا جاتا تھا کہ زندگی اتنی چھوٹی مختصر نہیں ہے, یہی ختم ہونے والی نہیں, ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو زندگی کے بعد. آگے انجام آ رہا ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ, بس اس روز نہیں فائدہ دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کی معذرتیں. اور ہم یہ پڑھ چکے ظلم سے مراد کیا ہے, شرک, اکثر بیشتر یہی مراد دی جاتی ہے. تو ان کی کوئی معذرت اس دن قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, اور نہ ہی ان کی توبہ ہی قبول کی جائے گی. آج موقع ہے کہ ہم شرک سے بھی باز آ جائیں اور توبہ بھی کر لیں. اور یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شرک کا مطلب صرف کسی قبر کو سجدہ کرنا, کسی بت کو سجدہ کرنا ہی ہے.
بلکہ ہم نے اسے سمجھا ہے کہ اللہ کی عبادت میں بھی شرک ہوتا ہے، یعنی جتنی فرما برداری اللہ کی اتنی کسی اور کی ہو جائے، جتنی محبت اللہ سے اتنی محبت کسی اور سے ہو جائے، یہ بھی شرک سے طاعت اور شرک سے محبت. اور کچھ اللہ کے ایکسکلوسیو رائٹس ہیں، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اور یہ سارے وہ مراسم ہیں عبودیت جو کہلاتے ہیں، یعنی عبادت کے اظہار کے جو طریقے ہیں وہ صرف اللہ کے. یہ قیام جو قنوت جسے ہم کہتے ہیں ادب کے ساتھ نماز میں جیسے کھڑے ہوتے ہیں صرف اللہ کے لیے، رکوع صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے، ذبح جو بھی جانور ہوگا وہ اللہ کے نام پر ہوگا، قسم صرف اللہ کے نام کی کھانی ہے، نظر اور نیاز یہ بھی عبادت، جیسے نماز روزہ عبادت ہے اسی طرح نظر اور نیاز یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی صرف اللہ کے نام کی ہوگی. تو یہ بھی شرک میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے بیان کر دی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال. تو یہ جامعت قرآن کا گویا بیان. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور اگر ہم لے آئے ان کے پاس کوئی معجزہ، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان انتم الا مبتلون، کہ نہیں ہو تم مگر جو ہے وہ جال ساز، یعنی یہ تم اپنی طرف سے بنا رہے. تو جو اللہ کا کلام سن کر اور اس کے رسولوں کا اعلیٰ سیرت و کردار دیکھ کر ایمان نہیں لائے، یہ روز آ رہا کہ یہ اتنے بڑے بڑے معجزات جو زمین و آسمان اور دن اور رات کی صورت میں انسان دیکھ رہا ہے، تو وہ پھر جو ہے باقی معجزات سے بھی ایمان لانے والے لوگ نہیں ہوتے. انجام کو پھر بیان ہو رہا ہے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، فرمایا اسی طرح مہر لگا دیتے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو یقین نہیں رکھتے. آخر میں تلقین استقامت پر صورت ختم ہو رہی ہے. فصبر ان وعد اللہ ہا، بس صبر کیجئے، ڈٹے رہیے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور ہلکا نہ کر دیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، یعنی آپ استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہے اور ان کی بودی دلیلوں سے جو ہے کوئی جو ہے وہ ان کی طرف مائل نہ ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے. بس ان شاء اللہ چار رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں. سورہ لقمان سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد. سورہ لقمان میں جو ہے پہلے رکوع میں قرآن سے فائدہ یا نقصان اٹھانے والوں کا ذکر ہے، دوسرے رکوع میں حضرت لقمان جو ایک حکیم اور دانا انسان مانے جاتے تھے ان کی نصیحتوں کا ذکر ہے، اور تیسرے رکوع میں توحید کا بیان اور آخری رکوع میں آخرت کا بیان آ رہا ہے. گویا آپ دیکھیں گے اس سورت میں مضمون آ رہا ہے کہ اس کتاب سے فقط محسنین ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اصل معنی اللہ کو معلوم ہے. آیات 2 سے 3 تک اب صداقت اور عظمت قرآن کا بیان. تلک آیات الکتاب الحکیم، اور یہ آیتیں حکمت والے قرآن کی. اور ویسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اشارہ بعید استعمال ہوا ہے، حاضری کی جگہ تلکا، تو یہ کہلاتا ہے بعد رتبی، کسی عظیم اور رتبے والی شخصیت کے لیے جب بیان کرنا ہوتا ہے تو وہ دور کے سیدھے سے بیان ہوتا ہے. تو فرمایا ہدا و رحمت للمحسنین، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے. آگے قرآن سے فائدہ اٹھانے والے یعنی محسنین کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. نمبر 1 الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. نمبر 2 ویؤتون الزکاۃ، اور زکات ادا کرتے رہتے ہیں. اور نمبر 3 وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر تو یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کا انجام اولئک علی ھدی من ربہم، دنیاوی انجام یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. آگے آیات 6 سے 7 تک محرومین عن القرآن کا بیان آ رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو خریدتا ہے کھیل کی باتیں. لِيُذِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ بہکائے اللہ کی راہ سے. بغیر علم، بغیر سمجھے. تو بہرحال یہ نظر بن حارث کے لیے آتا ہے کہ اسفندریار کے قصے کہانیاں لے آیا تھا، اور اپنی جو کنیزیں تھیں انہیں کہتا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا تو تم یہ قصے کہانیاں سنایا کرو، تاکہ لوگوں کو قرآن سے ہٹایا جائے. تو خباستیں آ رہی ہیں ایسے متکبرین کی. نمبر 1 کہ وہ کھیل کود کی باتیں لے آتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہی اسٹائل آج بھی ہمیں نظر آتا ہے. رمضان کے قیمتی ساعتوں میں جو ہے اس طرح کے تفریح والے پروگرام لگانا, اور جس سے لوگوں کی بالکل ہی توجہ ڈائیورٹ ہو جائے, وہ بجائے اللہ رسول کی طرف توجہ کرنے کے وہ کھیل کود میں مگن ہو کے قیمتی موقعوں کو ضائع کر دیتے ہیں. تو فرمایا نمبر ایک, لیزل عن سبیل اللہ بغیر علم. اب ان کی خباثات کہ یہ وہ بہکاتے اللہ کی راہ سے بغیر علم کے. نمبر دو, ویتخذھا ہزوا, تاکہ وہ بنائے اس دین کو تمسخر کا نشانہ. اولئک لہم عذاب مہین, اور انہی لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب. اور نمبر تین, وجہ تتلا علیہ آیاتنا, اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں. واللہ مستکبرا, تو وہ پیٹ کو پھیرتا ہے تکبر سے. کعلم یسمعہا, گویا کہ اس نے انہیں سنائی نہیں. کعنا فی اذنیہ وقر وقرا, گویا کہ اس کے کانوں میں سقل بہرا پن. فبشروا بعذاب الیم, پس اے نبی خوشخبری سنا دیجئے انہیں دردناک عذاب کی. تو دنیا میں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے جو دین کو مذاق بناتے ہیں, اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں, لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں, تو وہ گویا ہدایت سے محروم رہتے ہیں. ان کے کانوں میں سقل ڈال دیتا ہے اللہ کہ وہ ہدایت سنی نہیں پاتے, اور آخرت میں انجام کیا ہوگا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اس برے انجام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے بشارت آ رہی ہے مومنین کے لیے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. لہم جنات النعیم, ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں. خالدین فیہا, وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. وعد اللہ حقا, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا. وہو العزیز الحکیم, اور اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا ہے. آگے کمال تخلیق باری تعالیٰ, اور تقریباً پانچ دلائل آ رہے ہیں عقلی برائے توحید. خلق السماوات بغیر عمد عمد ترونها, اور پیدا کیا اللہ نے آسمان بغیر ستونت کے جو تم دیکھتے ہو جنہیں. تو یہ کتنی بڑی اللہ کی شان ہے, ہم ذرا سی چھت ڈالتے ہیں تو کئی فلش ڈالنے پڑتے ہیں پھر جا کے وہ چھت دکھتی ہے. اتنی بڑی چھت اللہ نے بنا دی اور کہیں کوئی ستون نظر نہیں آتا. نمبر دو, والقا فلادی رواسی ان تمید بکم, اور اس نے بنا دیے ڈال دیے زمین میں مضبوط پہاڑ کہ وہ تمہیں لے کر ایک طرف نہ جھک پڑے. اور نمبر تین, وبسا فیہا من کل دابا, اس نے پھیلا دیے زمین میں ہر طرح کے چوپائے. ویسے تو ایک ایک آیت جو ہے اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے, کیونکہ سائنٹیفک وہ سارے فیکٹس یہاں بیان ہو رہے ہیں. یہ آسمان کتنی زبردست چھت ہے, پھر زمین خود اس پہ اللہ نے جس طرح اسے بیلنس کیا ہوا ہے, 23 ڈگری کا زاویہ سنر جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے اس سے, اور اسے جھکی بھی اور اپنے ایکسس کی گرد بھی گھوم رہی ہے, اور ایک اس کی مومنٹ سورج کے گرد بھی ہے. تو یہ دو روٹیشن ہیں جو ویو پر جو ہے زمین کر رہی ہے, اور اسے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے بیلنس کیا ہوا ہے, ورنہ وہ لڑک کے اپنے آربٹ سے کہیں کی کہیں چلی جائے. اسی طرح اس نے طرح طرح کے چوپائے جو ہے وہ پھیلا دیے ہیں. نمبر چار, وانزلنا من السماء ماء, اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی. اور نمبر پانچ, فانبتنا فیہا من کل زوج کریم, اور ہم نے اگائی اس سے ہر قسم کی عمدہ اجناس. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے, ایک جیسا یہ میٹھا پانی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کا ایک پورا سائیکل ہے, جتنا پانی بخارات بن کے اوپر جاتا ہے اتنا ہی نیچے آتا ہے. اگر اس میں سے کچھ بھی ضائع ہونے لگے تو ایک وقت آئے کہ پانی ختم ہو جائے. تو دوسرا یہ کہ اللہ نے کتنی قسم قسم کی نعمتیں جو ہے اسی پانی کے ذریعے دے دی. آگے شرک کی مذمت کی جا رہی ہے, ھذا خلق اللہ, یہ ہے مخلوق اللہ کی. فارونی ماذا خلق الذین من دونی, پس ذرا مجھے دکھاؤ تو کہ کیا پیدا کیا ہے ان معبودوں نے جو اس کے سوا, تو اگر اللہ کے سوا بھی کوئی ہے تو اس کی تخلیق دکھاؤ کسی اور نے کیا پیدا کیا. بل الظالمون فی ضلال مبین, بلکہ یہ ظالم تو سری گمراہی میں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے. اب اگلے رکوع میں عرب میں مشہور ایک نہایت حکیم اور دانا انسان کی نصیحتیں آ رہی ہیں اپنی اولاد کو, اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ مقام عظیمت اور حکمت قرآنی کی اساس ہے, اور آپ دیکھیں کہ ایک نئے پیرائے میں دین کے تقاضے یہاں جمع کر دیے گئے. تو یہاں ایک آیت میں حضرت لقمان کا تعارف ہے, اور باقی بھرپور رکوع میں ان کی 10 نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اور بے شک ہم نے عطا کی تھی لقمان کو حکمت. اب یہ حضرت لقمان کون تھے, تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم اثر تھے اسی زمانے کے, یعنی 1000 BC کا زمانہ ہے. لیکن یہ رائے اکثر کی ہے کہ نہ یہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے بلکہ ایک حکیم اور دانا انسان تھے. ان کے اصل شہرت کی وجہ بھی ان کی حکمت اور دانائی تھی.
اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی.
اس لیے اہل عرب میں بڑے مشہور تھے اور ان کی کئی جو اقوال لوگ ایک دوسرے کو سنتے سناتے تھے اور یہ بات سب کے پیش نظر تھی کہ یہ حکیم اور دانا انسان. تو اہل عرب جنہیں حکیم اور دانا مانتے اللہ نے انہیں کی مثال جو ہے انہیں دی اور ان کے ذریعے سے ہم سب کو دی جا رہی ہے کہ ہم سب کے لیے مثال ہے. اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ سوڈان کے ایک گاؤں نوبیا کے رہنے والے تھے. حبشی نسل تھے, پستہ قد تھا, پیشے کے اعتبار سے بڑھائی تھے. تو ان میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو آدمی کو شہرت ہے. تو ان کی اصل شہرت جو تھی وہ ان کی حکمت اور دانائی تھی جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی. حکمت کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں گے فطرت کو عقل کی روشنی میں استعمال کیا جائے تو اس سے حکمت حاصل ہوتی, چیزوں کی حقیقت کو پہنچ جانا. تو اسے باطنی بصیرت بھی کہا گیا ہے. تو دل بینا بھی کا خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اور جبکہ اگر جو ہے وہ منطق کو عقل کی روشنی میں استعمال کیا جائے اس سے فلسفہ حاصل ہوتا ہے. حکمت کیا ہے؟ عقل اور فطرت دونوں کا اگر استعمال کیا جائے تو اس سے یہ حکمت حاصل ہوتی ہے. اور بخاری شریف کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالت المؤمن, حکمت جو ہے وہ مومن کی گم شدہ دولت ہے. حیث وجدہ فہو حق کو بہا, جہاں کہیں وہ حکمت کو پائے تو ایک مومن اس کا زیادہ مدار ہے کہ اسے حاضر کر لے. اور اسی طرح ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے یؤتی الحکمت من یشاء, یعنی آیت نمبر 269 تھی کہ اللہ حکمت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جس کسی کو حکمت دے دی گئی اسے تو بہت ہی بڑی دولت دے دی گئی. حکمت کے معنی جو قرآن دیتا ہے وہ ایسا کرنا انسان جو دھوکے سے بچ جائے. دیکھیں ایک آدمی بیوقوف ہوتا ہے جو پیتل کے زیورات سونے کی قیمت ادا کر کر لے آیا, بعد میں اسے پتا چلے تو پیتل تھا میں سونے کی پیسوں میں خریدا ہے, تو وہ بیوقوف انسان ہے. عقل مند انسان جو ہے وہ دھوکے سے بچ جائے اور وہ پہچان لے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے, وہ حکیم اور دانا انسان کہلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو حکیم انسان کہتے ہیں جو دنیا کے دھوکے سے نکل کر آخرت تک پہنچ جائے اور یہاں کی محض چمک دمک سے متاثر نہ ہو اور اس کے جو فیصلے ہوں زندگی کے وہ آخرت کو پیش نظر رکھ کر کیے جائیں, تو وہ قرآن کی نظر میں ایک حکیم اور دانا انسان. اب ذرا غور کریں دنیا میں جب کوئی انسان مرتا ہے اور وہ کوئی بڑا آدمی ہو تو وہ اپنے بچوں کو کیا نصیحت کرتا ہے؟ تو آپ غور کریں گے تو وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بیٹا میرا فلاں فلاں بینک اکاؤنٹ ہے جس سے کوئی واقف نہیں ہے, اب میرا فلاں فلاں جگہ لاکر ہے وہاں اتنا پیسہ ہے, فلاں زمین میری ہے, اور فلاں آدمی سے اتنا پیسہ لینا ہے, فلاں میرا اتنا مخروض ہے. یہی چیزیں بتا رہا ہوتا ہے یہ اس کی زندگی کا حاصل ہوتا ہے. لیکن یہاں غور کی بات ہے کہ ایک حکیم اور دانا انسان کی زندگی کا حاصل کیا ہے, وہ اس رکوع میں بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, بے شک ہم نے عطا فرمائی تھی حضرت لقمان کو حکمت. انشکر للہ, اور حکمت کا پہلا اظہار کیا ہوتا ہے کہ شکر کرو اللہ کا. جو حکیم انسان ہوتا ہے وہ محسن کو پہچانتا ہے اور پھر اس کا شکر کرتا ہے. اور ہم نے سمجھا ہے کہ شکر کے معنی کیا ہوتے ہیں, تصور النعمت و اظہارہ, نعمت کا پاس کرنا اور اس کا اظہار کرنا. اور اظہار کے بھی تین درجے ہیں. پہلا درجہ ہے شکر بالقلب, دل میں احساس ہونا کہ یہ نعمت ہے. پھر دوسرا ہے شکر باللسان, زبان سے بھی اس نعمت کا شکر ادا کرنا. اور تیسرا ہے شکر بالجوارح, نعمت کا صحیح استعمال کرنا, یہ بھی شکر میں شامل ہے. تو آپ کے والد صاحب نے کوئی بہت قیمتی کتاب لا کر دی تو دل میں شکر کیا ہے کہ آدمی احساس کرے کہ والد صاحب نے مجھے اچھا تحفہ دیا. اور شکر باللسان کیا ہے کہ آدمی جا کر کہیں کہ ابے جان بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا تحفہ دیا. اور شکر بالجوارح کیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے, اس میں جو قیمتی باتیں بیان ہوئی ہیں انہیں زندگی کا حصہ بنایا جائے, نہ کہ یہ کہ برگر کھایا ہاتھ خراب ہو گیا ایک صفحہ پھاڑا اور جو ہے صاف کیا پھینک دیا. یہ بھی نعمت کی ناشکری ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے. تو یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ حکیم اور دانا انسان اس کا پہلا کام کیا ہے, انشکر للہ, کہ شکر کرے اللہ کا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے. اور یہاں دیکھیں حضرت لقمان انہوں نے شکر کیا تو اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا, ان کے نام سے ایک سورت کو جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا. بہت ہی دنیا تک لوگ جو ہے حضرت لقمان کا ذکر کرتے رہیں گے. تو جو کوئی شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ,
اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے آپ سے آپ تعریف کیا،
یعنی اسے ہماری شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا کے تمام مخلوق اللہ کا شکر کرنے لگے تو اللہ کے خزانہ میں اضافہ نہیں ہونا، اور ساری کی ساری ناشکری ہو جائے تو اللہ کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہونی،
اس لیے اللہ بے نیاز ہے اور ساری کائنات اس کی تعریف کر ہی رہی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ،
اور جبکہ کہا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے. تو اب یہاں کئی چیزیں آ گئی، ایک تو باپ اور بیٹا، پھر باپ اپنے بیٹے کو واعظ کر رہا ہے، واعظ بڑی تاکید سے کہی ہوئی نصیحت کو جاتا ہے، اور پھر اگر یہ موت سے پہلے کی نصیحت ہے تو اس میں ایک اور اہمیت ہو جاتی ہے کہ موت سے پہلے وصیت جو ہے وہ تو آپ کی بہت ہی خاص باتیں جو ہیں وہ اپنی اولاد سے کہتا ہے.
تو اب دیکھیں تقریباً 10 باتیں آ رہی ہیں. نمبر 1، یا بنیا لا تشرک باللہ،
سب سے پہلی نصیحت انہوں نے کیا کی،
اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم،
بے شک شرک یہ بہت بڑا ظلم. تو بہت بڑی احسان فراموشی ہے کہ جو سب سے بڑا محسن ہے اسی کے ساتھ ظلم کیا جائے. تو پہلی نصیحت یہ کی کہ محسن کے ساتھ ظلم نہ کرو، اللہ سب سے بڑا محسن ہے، اس کے ساتھ اگر شرک کرو گے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا جو اللہ کے ساتھ کرو گے.
وبستین الانسان بوالدہ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کو روک کر خود نصیحت کی، اس سے والدین کی شان اور بڑھ جاتی ہے.
حضرت لقمان اگر اپنا ہم جتاتے تو یہ شرافت کے خلاف بھی ہے، اور انہوں نے جو نصیحتیں کی اس میں ایک کمی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف سے پورا کیا
اور فرمایا کہ ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین سے متعلق. اب والدہ کے کئی خدمات کا ذکر آ رہا ہے، حملت ہو امہ وہن علی وہن، اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کے، ایک 9 ماہ عمل کی تکلیف ہے، وضع عمل کی تکلیف، وفصال ہو فی عامین، پھر دودھ پلانا تھا اس کا 2 سالوں تک، یعنی ولادت کے بعد بھی ماں فارغ نہیں ہو جاتی، اب اسے 2 سال تک اپنے چھاتی سے لگا کر جو اس کی غذا کا بندوبست کرنا ہے، اور اس دوران ماں پرسکون سو نہیں پاتی، یعنی وہ ایسی چوکنی سوتی ہے کہ ذرا سا اون آ کرتا ہے بچہ اور ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کی خدمت کے لیے سر وقت رہتی ہے. تو یہ کس نے یہ محبت ماں کے دل میں ڈال دی، اور یہ والدین کو ایسی کیا جو ہے وہ اللہ نے خدمت پر انسان کے لگا دیا. تو فرمایا انشکرنی والے والدے، پر شکر کرو میرا، کیونکہ سب سے بڑا محسن کون ہے، وہ اللہ ہی ہے، اور پھر شکر کرو والدین کا، ان کی جو خدمتیں ہیں انہیں ان کا خیال کرو. تو فرمایا الی المسیح، پھر میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. اب والدین جو ہے وہ بعض دفعہ کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو کیا کریں. تو فرمایا وَإِن جَاهَدَا کا اعلان تُشْرِكَ بھی، اگر وہ دونوں جہاد کریں، جد و جہد کریں تمہارے ساتھ کہ تم میرا شریک ٹھہراؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، جس کا تمہارے پاس کوئی حق نہیں ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ہرگز ان دونوں کا کہا نہ ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ جو ہے گزارا کرنا دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے. تو والدین جیسے ہی گناہ کا حکم دیتے ہیں، شرک کا حکم دیتے ہیں، اللہ اور رسول کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، تو ان کا حق اطاعت ختم ہو جاتا ہے، لیکن حق خدمت پھر بھی باقی رہتا ہے. والدین خدا نہ خواستہ کافر ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، گمراہ ہوں، نافرمان ہوں اللہ رسول کے، جو بھی ہوں، ان کا حق خدمت ختم نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کا حکم دیا، ہاں البتہ اطاعت ان کی اس وقت تک ہوگی جب وہ اللہ رسول کی خلاف کوئی حکم نہیں دیتے. تو فرمایا وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اتبع کرو اس کے راستے کی جس نے رجوع کیا میری طرف، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ اعمال تم کرتے ہیں. تو یہاں بہرحال کم از کم 5 مقامات ہیں قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ہی فوراً والدین کا بیان کیا. تو موٹا موٹا سمجھ لیں والدین کا حق کیا ہے، کہ دل سے ان کی عزت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، پھر شریعت کے اندر اندر ان کی اطاعت کی جائے، اور نمبر 4 تھے کہ جو ہے ان سے محبت کا اظہار بھی کیا جائے، ان پر مال خرچ کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، پھر یہ کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو آخری مراسم اپنے ہاتھوں سے ادا کیا جائے. پھر بعض علماء تو کہتے ہیں کہ والدین سے خدمت یعنی حسن سلوک تو شروع ہی ان کی موت کے بعد ہوتا ہے، کہ وہ زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہیں اولاد کی طرف سے دعاؤں کے، تو والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کی جائے، خود ایک نیک زندگی گزاری جائے تاکہ ہم اپنے والدین کے لیے
صدقہ جاریہ بنے. تو یہ سارے کام ہیں ان کی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ کا معاملہ کر دیا جائے کہ جس کا ثواب والدین کو ملتا رہے. تو یہ ساری جو ہے یہ ان کی حقوق میں سے یہ ساری باتیں آتی ہیں. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے والدین سے محبت نصیب فرمائے اور ان کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کی سزا اسی دنیا میں مل جاتی. چنانچہ امام غزالی نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک بوڑھا شخص تھا, ایک نوجوان نے وہ اپنے باپ تھا اس کا اس کے گلے میں رسی ڈال کے اسے کھینچنا شروع کیا. چنانچہ جب گھسٹتا ہوا 100 فرلانگ تک چلا گیا, 100 گز تک چلا گیا, تو اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا اب اس سے آگے نہیں کھینچنا کیونکہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹا, آگے کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو یہی ہو رہا ہے, یہ کہانی چلتی ہے. ہم اپنے والدین کے ساتھ جو بہیویئر رکھ رہے ہیں وہ ہماری اولاد سیکھ رہی ہے کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا. انہیں کوئی کتابیں پڑھانے اور جو ہے باتیں بتانے سے نہیں آتا, وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ کیا کیا جاتا. اس لیے کہانی یاد آ رہی ہے, وہ بچپن میں پڑھی تھی کہ ایک بوڑھا شخص تھا, بہت بوڑھا ہو گیا تھا, اور وہ فیملی ساری کھانے کی میز پر جو ہے وہ کھانا کھاتی تھی, اور یہ بوڑھا جو ہے اس کا ہاتھ کانپتا تھا اور وہ لقمہ جو ہے وہ گر جاتا تھا تو گھن آتی تھی باقی لوگوں. تو کچھ دنوں بعد کیا کیا کہ ہیڈ آف دا فیملی جو تھا نوجوان, اس نے بوڑھے باپ کی ٹیبل علیحدہ لگا دی, ایک پیالہ جو ہے گولڈن باؤل جو ہے اسے دے دیا کہ اسی میں آپ کھائیں اور گرائیں, اور علیحدہ کر دیا. وہ کیا کرتا بےچارا وہاں بیٹھ کے. تو چند دن گزرے تو یہ شخص جب آفس سے آیا تو دیکھا کہ اس کا بیٹا جو ہے کوئی ڈرائنگ بنا رہا ہے. اسے پوچھا بیٹا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا بجی پیالہ بنا رہا ہوں. اس نے کہا اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا جب آپ بوڑھے ہوں گے نا تو اس میں آپ کو کھانا دو. تو وہ عقل مند آدمی تھا, اس نے دوبارہ باپ کو جو ہے ساتھ بٹھا دیا. لیکن یہ عقل مندی کم ہی لوگ کرتے ہیں, اکثر جو ہے یہ سائیکل چل رہا ہے, اپنے والدین کے ساتھ سلوک ہی کرتے ہیں اور وہی حال پھر ہمارا ہوتا ہے بڑھاپے میں. پھر اب ان کی نصیحت, پہلی نصیحت کیا کی تھی حضرت لقمان نے؟ شرک نہ کرنا, اللہ سب سے بڑا محسن ہے اور اس کے ساتھ شرک کرنا یہ احسان فراموشی ہے. اب دوسری نصیحت فرمانے, یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبت من خردل, اے میرے بیٹے اگرچہ وہ عمل ہو رائی کے دانے کے برابر, فتکن فی صخرہ, یعنی ایک تو عمل بہت چھوٹا سا ہے, چاہے چھوٹی سی نیکی ہو چھوٹی سی برائی ہو, تو اس میں اخفاء کے اسباب آ رہے ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ وہ بہت چھوٹا ہے رائی کے دانے کے برابر. نمبر دو فتکن فی صخرہ, پھر وہ کیا گیا, وہ پہاڑوں میں گئی پتھروں میں. نمبر تین او فی السماوات, یا آسمانوں میں گئی وہ چھوٹا سا عمل ہو. او فی الارض, جب زمین میں کہیں ایک چھوٹا سا عمل کیا ہے, یا اتی بھی اللہ, اللہ اس عمل کو لے آئے گا. کیوں لے آئے گا؟ ان اللہ لطیف الخبیر, بے شک اللہ بہت باریک بھی اور ہر چیز سے باخبر. تو یہ نصیحت کیا ہے کہ انسانی اعمال محفوظ ہیں, ان کا نتیجہ نکل کر رہے گا. از مکافات عمل غافل مشا گندم از گندم براؤ, یا جو اپنے اعمال کا نتیجہ نکلنے سے غافل نہ ہو. گندم ہو گئے تو گندم کاٹو گے, جاب ہو گئے تو پھر گندم نہیں کٹے گی, وہ جو ہی کاٹنی پڑے گی. تو دنیا میں گناہوں کی فصل بو گے تو آخرت میں اجر و ثواب نہیں کٹے گا, وہ تو گناہ کا نتیجہ تو پھر ذلت اور رسوائی اور عذاب ہی نکلے گا. تو انہوں نے کہا کہ حکمت اور دانائی یہ ہے کہ اپنی چھوٹے سے چھوٹے عمل کی فکر کی جائے, چھوٹی سی نیکی کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑا جائے, کیونکہ نیکی کی مشقت عارضی ختم ہو جائے گی لیکن اس کا اجر و ثواب ہمیشہ رہنے والا. اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر کیا نہ جائے, کیونکہ اس کی لذت تھوڑی یا ختم ہو جائے گی لیکن اس کی مصیبت اور تکلیف اور اس کا عذاب وہ ہمیشہ رہنے والا. اب ان کی تیسری نصیحت, یا بنیا اقیم الصلاۃ, اے میرے بچے نماز قائم کر. تو اب یہ کیسے انہیں معلوم ہوا؟ تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ صلاۃ یہاں اپنے لغوی معنی, لغوی معنی ہوتے ہیں لا لگائے رکھنا, تپش حاصل کرنا, آگ سیکھنا, دعا کرنا. تو گویا وہ اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں جو سب سے بڑا محسن ہے اس سے ایک تعلق لگائے رکھنا, اس سے ایک تعلق قائم رکھنا, یہ حکمت اور دانائی کا تقاضا ہے. اور نمبر چار, وامر بالمعروف, اور بھلائی کا حکم کرو. حکمت اور دانائی یہی ہے, اگر ہم اپنے گھر والوں کو خود اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اچھائیوں کو عام کرنا ہو. اور ساتھ ہی فرمایا ونہا عن المنکر, نمبر پانچ, اور برائیوں سے منع کرو. اگر ہم خود برائی سے بچنا چاہتے ہیں تو حکمت اور دانائی کا تقاضا کیا ہے کہ باہر بھی برائی کا مقابلہ کیا جائے اور اس سے روکا جائے. وہ مثال دی تھی کہ آپ کے گھر سے 8 گھر آگے گھر جل رہا ہے, آدمی آپ کہہ جلتا رہے میرا گھر تو محفوظ ہے, تو ہوگا کیا؟ آپ اس آگ کو نہیں بجھائیں گے تو آپ سے 7واں گھر 6ٹا 5واں 4تھا 3را دوسرا, پھر ایک دن آپ کا گھر اسی آگ میں جل رہا ہوگا. تو اس لیے حکمت اور دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ برائی سے روکا جائے.
نمبر 6 وَزْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ اور صبر کر اس پر جو تجھ پر بیتے.
جب بھی برائی سے روکا جاتا ہے تو لوگوں کی طرف سے ریزینٹمنٹ ہوتی ہے, مخالفت ہوتی, لیکن حکمت اور دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دیا جائے, برائی سے روکا جائے, اور اس کے مقابلے میں جو بھی مصائب آ رہے ہیں انہیں برداشت کیا جائے, اس پر صبر کیا جائے. یہ بہتر ہے اس سے کہ بجائے اس کے کہ آدمی نیکی کا حکم نہ کرے اور برائی سے نہ روکے.
فرمایا ان نزالی کا میں نازم الامور,
اور بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے, آسان نہیں ہے. لوگ جب برا کہتے ہیں انگلیاں اٹھاتے ہیں, لیکن حکمت یہی ہے کہ آدمی یہ برائی برداشت کر لے تاکہ بڑی برائی سے وہ بچ سکے.
اور نمبر 7 ولا تسائل خطا کا للناس, اور نہ پھر اپنا رخ لوگوں سے, یہ تکبر کی علامت ہے. اور نمبر 8 ولا تمشی فی الارضی مرحا, اور نہ چل زمین پر اکڑتے ہوئے.
تو جب انسان اپنے بارے میں کوئی تصور رکھتا ہے اس کا اظہار انسان کے اقوال اور افعال سے ہوتا ہے. جو آدمی اپنے آپ کو بڑا حسین سمجھتا ہے تو اس کے اندر ادائے آ جاتے ہیں, ایک ادا سے بیٹھے گا, ایک ادا سے چلے گا. شاعر کہتا ہے کہ نزاکت ناز دینوں کے بنانے سے نہیں بنتی, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی. ایک آدمی نے اپنے جسم پہ محنت کی ہوتی ہے, خوب مسلز بنے ہوئے, کٹس ہیں, تو اپنے سائز سے دو سائز چھوٹی ٹی شرٹ پہنتا ہے, وہ جسم کے اندر چپکی ہوئی ہوتا ہے, تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ بھائی اس نے جم میں وقت لگایا ہے, اس کے باڈی تو دیکھو. تو اسی طرح کوئی طاقتور ہوتا ہے تو چلتے پھرتے کسی کو گندا مار دے گا, کسی دیوار پر مکہ لگا دے گا, دروازے پر زور سے ٹانگ مارے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی یہ طاقتور ہے. اسی طرح جو متکبر ہوتا ہے اس میں بھی یہ علامات پیدا ہو جاتے, لوگوں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا, اسی طرح اس کی چال میں اکڑ پیدا ہو جاتی. تو حضرت لقمان علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا بے رخی نہ برتنا لوگوں کے ساتھ, یہ حکمت کے خلاف ہے, اور چال میں اکڑ نہیں آنے دینا, یہ بھی حکمت کے خلاف ہے. تم اللہ کے عاجز مخلوق ہو, اسی عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اور بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہر متکبر اور شیخی خورے. اس کی مسلم شریف کی روایت, آپ نے فرمایا لا یدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر, وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. اور آپ سے پوچھا گیا کہ تکبر کیا ہے, کہ اچھے لباس پہننا, اچھا جوتا پہننا, یہ تکبر؟ آپ نے کہا نہیں, اللہ خود حسین و جمیل ہے, اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. الکبر بطر الحق و غمت الناس, آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ آدمی حق سے منہ موڑے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. تو اس میں جو پہلا کمپوننٹ ہے وہ ہم میں سے کم لوگ جانتے ہیں, دوسروں کو حقیر سمجھنا تو ہم سمجھتے ہیں تکبر ہے, لیکن حق بات سے رخ پھیر لینا, حق بات کو قبول نہ کرنا, یہ بھی تکبر ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر کے تمام شائبوں سے بچائے. تو فرمایا وقصد فی مشیق, اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. تو یہ پوری زندگی کی چال ہے, نہ بخل کرو نہ اسراف کرو, بلکہ معتدل زندگی گزارو, اور یہی حکمت اور دانائی کا تقاضا ہے. اور ان کی دسویں نصیحت, وقصد من صوتک, اپنی آواز کو پس رکھو. ان انکر الاسواتی لا صوت الحمیر,
بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے. انسان زور سے آواز اس وقت نکالتا ہے جب اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے, اور اس کے مقابلے میں دوسرے آدمی بہتر دلائل دے رہا ہوتا ہے تو غصے میں آواز بڑھاتا ہے, تو اس سے منع کیا گیا ہے. ہاں, آزاد کے لیے کسی کو بلانے کے لیے زور کی آواز لگانا برا نہیں ہے, ہاں اپنے دلائل کمزور ہوں اور دوسرے کو خاموش کرنے کے لیے غصے سے زور سے آواز نکالنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے.
تو اس طرح یہ 10 نہایت حکیم باتیں جو ہیں وہ حضرت لقمان نے بیان فرمائی. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے ترغیب ہے ایمان کی. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تابع کر دیا ہے تمہارے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں. واسبغ علیکم نعمہ, اور پوری کر دی اس نے تم پر اپنی نعمتیں, ظاہراتاً و باطنا, ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, اور بعض لوگ وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں, بغیر علم ہوں ولا ہدا ہوں ولا کتاب منیر,
نہ ان کے پاس کوئی علم ہے یعنی اپنی دلیل ہے, اور نہ کوئی ہدایت ہے پہلے سے اللہ کی طرف سے یعنی نقدی دلیل ہے, اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے جس میں اللہ کے لیے کوئی بیٹا یا بیٹی کا جو ہے وہ دلیل ہو کہ بھائی اس لیے شرک کرو.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا اللہ نے, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, شرک کی دلیل.
جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا, تو کہتے ہیں نہیں,
ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا. تو آبا و اجداد کی پیروی یہ جو ہے یہ ایک پرانی دلیل ہے شرک اور بدعت کے لیے. فرمایا اولو کان الشیطان یدعوہم, اگرچہ شیطان بلاتا رہا انہیں, الی عذاب السعیر, یعنی دوزخ کی عذاب کی طرف, تو بھی تم اپنے آبا و اجدادی کی پیروی کرو گے. آگے بشارت آ رہی ہے موحد کے لیے, سب سے مضبوط سہارے کا ذکر آ رہا ہے. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور جو کوئی جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کے آگے اور وہ ہو بھی نیکوکار, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, تو اس نے تو تھام لیا ہے بہت ہی مضبوط سہارا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اللہ ہی کی طرف جانے والے تمام کام ان کا انجام بالآخر وہی فیصلہ ہوگا. آگے تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ومن کفرا فلا یحزنک کفرہ, اور جو کوئی کفر کرتا ہے تو نہ غم بدردہ کرے آپ کو اس کا کفر کرنا. الینا مرجعہم, ہماری طرف ان سب نے لوٹ کر آنا ہے. فننبئہم بما عملوا, ہم بتا دیں گے ان کو جو کچھ وہ اعمال کرتے رہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ خوب جانتا ہے سینوں کے رازوں کو بھی. تو کون کس نیت ارادے سے کر رہا ہے اللہ کو خوب پتا ہے, انجام بیان ہو رہا ہے. نمتعہم قلیلا, بس جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیں وہ تھوڑا سا. ثم نستدعوہم, اور پھر ہم ڈھیل دیں گے ان کو. الی عذاب غلیظ, ایک سخت عذاب کی طرف. یہ جو ہے کمال تخلیق باری تعالیٰ, اور یہ سرچنگ کوشچن کیسا انداز ہے توحید کے حوالے سے گویا عقلی دلائل. ولئن سألتہم, اور اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں, من خلق السماوات والارض, کس نے پیدا کیا ہے ان آسمان اور زمین کو, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو وہ لازم کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے. بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے. کمال ملکیت باری تعالیٰ, للہ ما فی السماوات والارض, اور اللہ ہی کا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی والحمید, اور بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریف کیا ہوا ہے. لا متناہی صفات اور کلمات باری تعالیٰ کے لیے مثال دی جا رہی ہے. ولو انا ما فی الارض من شجرۃ اقلام, اور جتنے بھی زمین میں درخت ہیں ان سب کے سب سے بنا لیے گئے قلم. والبحر یمدہ من بعدی سبعۃ ابحر, اور سمندر گویا سہائی بن جائے اس کی مدد کے لیے سات سمندر اور آ گئے. یعنی یہ کروڑوں اربوں درخت ہوں گے, ان سے کتنے قلم بنیں گے وہ آپ اندازہ لگا لیں. اور یہ سمندر یہ پورا سہائی بن جائے, اس طرح کے سات سمندر اور سہائی بن کر آ گئے. تو فرمایا ما نفدت کلمات اللہ, تو بھی ختم نہیں ہوں گے آپ کے رب کے کلمات. تو ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا. تو کلمات سے مراد جو ہے مخلوقات بھی لی گئی ہے, اللہ کی صفات بھی لی گئی ہے. تو بہرحال یعنی ہمارے تو ذہن میں جو تصور بھی نہیں بن سکتا کہ جو کچھ اللہ کی حقیقی شان ہے. مثال کمال قدرت بھی بیان ہو رہا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم, اور نہ ہی تمہارا پیدا کرنا اور نہ ہی تمہارا دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا. اللہ کا نفس واحدہ, مگر اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کے ساتھ ایسا کرنا. یعنی اربع ارب لوگ تو اس وقت دنیا میں رہے, اور جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے خربوں لوگ گزر گئے ہوں گے, ان سب کو جو ہے پیدا کرنا اور پھر قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنا, وہ اللہ کے لیے ایسے ہی آسان ہے جیسے کسی ایک آدمی کو پیدا کرنا. ایک جگہ اور جگہ آیا کہ جیسے پلک جھپکانا, تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سارا. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا. مزید اپنی دلائل آ رہے ہیں اور کمال قدرت باری تعالیٰ کے. الم ترى ان اللہ یولج اللیل فی النہار, کیا تم نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. ویولج النہار فی اللیل, اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں. گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ راتیں بڑی ہو جاتی ہیں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں, سردیوں میں کیا ہوتا ہے بلکہ ریورس بتا دیا, گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں, اور سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. تو بات دو دن ایسے ہوتے ہیں جب رات اور دن جو ہے وہ برابر برابر بارہ بارہ گھنٹے کے ہوں, ورنہ یہ یا تو رات بڑی ہو رہی ہوتی ہے یا دن بڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے. وسخر السمزا والقمر, اور اللہ نے مسخر کر دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی, سب اپنے اپنے آربٹ میں ایک خاص اسپیڈ سے کر رہے ہیں. اس وقت پریڈکٹ ہوتا ہے پورا کہ بھئی اگلے سال فلاں دن کتنے بج کر کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پر سورج طلوع ہوگا, اور عین اس وقت اسی لمحے جو سورج طلوع ہو رہا. تو یہ کس نے بنایا اتنا پریسائز نظام جو سالوں سے چلا آ رہا ہے؟ اب تو آپ نے دیکھا ہے وہ
ایسے ہمیشہ کی جنتریاں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، یعنی اب سال سال کا حساب ہوا ہے اور آپ دیکھیں گے ایگزیکٹ سورج جو سیدھے نکل رہا ہے، تو یہ اللہ نے مسخر کر دیا، لگا دیا ہے انہیں ایک آربٹ میں. اسی طرح چاند کا بھی معاملہ ہے کہ وہ جو ہے وہ 15 دن تک جو ہے وہ 14 دن تک بڑھتا رہتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، پھر اگلے 14 دن سکڑتا رہتا ہے، کم ہو جاتا ہے، پھر 1-2 دن غائب رہتا ہے، تو اس سے دنوں کا حساب ہوتا ہے. کلو جگری الا اجل مسمى، اور ہر ایک چل رہا ہے اپنے ایک مقررہ وقت تک. وان اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے بھی جو تم کر رہے ہو خوب واقف ہے. تو جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے وہ ہمارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، وہ اسے خوب معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ذالک بان اللہ هو الحق، اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے. ورنہ ما يدعون من دونه الباطل، اور جن کو تم پکارتے ہو اس اللہ کے سوا وہی باطل ہے. ورنہ اللہ هو العلی الکبیر، اللہ ہی عالی شان والا اور بڑائی والا ہے. آگے مثال قدرت باری تعالیٰ، الم ترى ان الفلک تجری فی البحر، کیا تم نے نہیں دیکھا کشتی کو کہ جو چلتی ہے سمندر میں. نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت ہے. لیریاکم من آیاتہ، تاکہ وہ اللہ دکھائے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں. ان فی ذالک لآیات، بے شک ان میں بھی ہے نشانیاں. لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. تو یہی دو کام ہیں جو اللہ کی رضا تک پہنچا دیتے ہیں. جب اللہ مصائب ڈالے تو صبر کریں، جب اللہ نعمتیں دے تو شکر کریں. تو صبر اور شکر، یہ دو اسٹیپس ہیں کامیابی تک. موجوں پر صبر اور خشکی میں آگے انسان کی ناشکری. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ڈھانپ لیا کرتی ہے ان کو موت جیسے کہ ہو سایابان. دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اپنی عبادت. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ اللہ نجات دے دیتا ہے انہیں خشکی کی طرف. فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو ان میں سے وہ ہے جو حد اعتدال پر رہتے ہیں. وَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا. الا کل خطار کفور، مگر بڑا غدار اور ناشکرا. تو جو ناشکرے اور غدار ہوتے ہیں وہ گیا جب مصائب میں تو اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ ان سے نجات دے دیتا ہے تو وہ پھیر لیتے ہیں. ترغیب خشوع اور تقویٰ آ رہی ہے، قیامت کی کیفیت بھی بیان ہو رہی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں تقویٰ اختیار کرو اپنے رب کا. بخشو یوما، اور ڈرو اس دن سے. لا یجزی والد عن ولدہ، کہ نہیں کام آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے. آج تو باپ بیٹے کا ایسا رشتہ ہے وہ اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، اپنے تعلقات وسائل سب لگا دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن کل قیامت کے دن کوئی باپ کسی بیٹے کے کچھ کام آنے والا نہیں. ولا مولود ہوا جازن اب والد ہی شیا، اور نہ ہی کوئی لڑکا ہی کام آئے گا اپنے باپ کے کچھ بھی. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے یہ دنیا کی زندگی. ولا تغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے بارے میں بہت بڑا دھوکے باز. تو دنیا کا دھوکہ یہ کہ آدمی اسی کو اصل زندگی سمجھنے لگے، اور یہاں کی نعمتوں کو اصل نعمتیں اور یہاں کی زحمتوں کو اصل نقصان سمجھنے لگے. اور دھوکے باز سے مراد شیطان ہے، جو اللہ کی صفت مغفرت اور رحمت کی طرف تو متوجہ کرتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ سریع الحساب ہے اور شدید العذاب ہے اور ذو انتقام ہے بدلہ لینے والا، یہ بھلا دیتا ہے. اور اس طرح آدمی گناہوں پر جری ہوتا جاتا ہے. تو دونوں طرف کی صفات پیش نظر رہنی چاہیے. آخری آیت، اس میں کمال علم باری تعالیٰ کا بیان ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں غیب کی کنجیاں 5 ہے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد جو ہے یہ آیت انہوں نے تلاوت کی ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، یعنی قیامت کس دن آئے. یہ ایسا علم ہے جو اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا، کسی نبی کو نہیں بتایا، کسی فرشتے کو نہیں معلوم، کسی مخلوق میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کا دن کب آئے گا. صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. نمبر 2، وینزل الغیث، اور وہ نازل کرتا ہے بارش کو. تو یہ بارش جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انسان پریڈکٹ کرتا ہے آثار دیکھ کر، اور ہوا کا رخ کیا ہے اور بادل کتنے اور یہ کیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ پریڈکشن صحیح ہو جائے. بہت دفعہ غلط ہوتی، ہمارے یہاں تو اکثر ہی غلط ہوتی، لیکن بعض جگہ وہ پریڈکٹ کرتے ہیں لیکن حالات دیکھ کر. لیکن اگر یہ نہیں بتا سکتے کہ اگلے سال کیا ہوگا، وہ تو جب تک کہ وہ ماحول نہ ہو، فضا نہ ہو، بادل نہ ہو، وہ سب چیزیں نظر نہ آ رہی ہوں، تو پریڈکٹ نہیں ہو سکتا. اسی طرح نمبر 3، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں. رحم میں ہونے سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ تو خیر الٹرا ساؤنڈ پر بھی ڈاکٹر بتاتے ہیں، لیکن وہ بھی یعنی 16 ویک کے بعد، 4 مہینے کی انٹرا گیسٹیشنل عمر جب ہو جاتی ہے، جب وہ سیکس آرگن ڈیولپ ہوتے ہیں، اور اس میں ایک ماہر اگر الٹرا ساؤنڈوگرافر ہو تو بولتے دیکھ لیتا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو انسان کو معلوم نہیں ہوتا، یا وہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کرے تو اسے معلوم ہوگا، لیکن صرف یہی بات تھی کہ اللہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں لڑکا یا لڑکی، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ شقی ہے یا سعید ہے، یہ کیا عمل کرے گا اور یہ اس کا انجام کیا ہوگا، یہ جنت ہے جہنم ہے، یہ تو کوئی الٹرا ساؤنڈ اور ڈاکٹر نہیں بتا سکتا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف اللہ ہی کو پتا ہے. اور نمبر 4، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور اللہ جانتا ہے کہ کوئی نفس جو ہے وہ کل کیا کام کرے گا، تو ہم صرف پلان کر سکتے ہیں لیکن ایکچولی ہوگا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کل کیا ہوگا. اور نمبر 5، وما تدری نفس، اور نہیں جانتا جانتی کوئی جان، بے ارجن تموت، کہ وہ زمین میں کہاں وہ مرے، تو کون کہاں مرے گا یہ بھی اللہ ہی کو علم ہے. ان اللہ علیم خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہر شے سے باخبر. سورہ سجدہ، اور اس سورج کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے سورہ یہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک، یہ آپ کا معمول تھا، آپ ان کی تلاوت کرتے تھے. اسی طرح سورہ سجدہ جو ہے وہ پہلی رکعت میں، اور دوسری میں سورہ دہر یا پڑھا کرتے تھے جمعے کے دن فجر کی نماز میں. اس سورت کے حوالے سے اس کا موضوع آپ دیکھیں گے، دعوت الی القرآن، یہ اس کا موضوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدائی آیات میں صداقت و عظمت قرآن کا بیان ہے. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اصل معنی اللہ کو معلوم ہے. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ قرآن کا نزول کچھ شک نہیں ہے اس میں. من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. ام تقولون افترہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے خود سے بنا لیا، خود گڑھ لیا. بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ برحق ہے آپ کے رب کی طرف سے. اور کیوں نازل ہوا؟ لتنذر قوما، تاکہ آپ خبردار کر دے لوگوں کو. ما آتاهم من نذیر من قبلک، کہ نہیں آئے جن کے پاس کوئی ڈرانے والے آپ سے پہلے. لعلهم يهتدون، اور اس کی حکمت کے انذار کی تاکہ جو ہے یہ راہ پا جائیں، ہدایت پا جائیں. آگے پھر دلائل عقلی آ رہے ہیں امکان قیامت کے حوالے سے، اور سب سے پہلے کمال تخلیق باری تعالیٰ. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو. وما بینہما فی ستۃ ایام، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یعنی کل کائنات کو 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر. اور اس کے بارے میں بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ملتا ہے کہ یہ عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ استوا جو ہے اللہ کا وہ معلوم ہے، البتہ اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے. اللہ جو ہے جیسے اس کی شان ہے ویسے اس نے تمکن کیا عرش پر. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اور نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی. افلا تتذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے. اسی طرح کمال تدبیر باری تعالیٰ، جو تب بل الم، اور وہی انتظام کر رہا ہے تمام چیزوں کا. من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک. ثم يعرج الیہ، اور پھر یہ سارا نظام اٹھایا جائے گا اسی کی طرف. فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اس ایک روز میں جس کی مقدار تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے. تو جب اللہ چاہے گا سب کو سمیٹ دے گا. یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور اسے بنانے میں بھی کوئی دشواری نہیں اور سمیٹنے میں بھی کوئی دشواری نہیں. آگے اوصاف باری تعالیٰ بیان ہو رہے ہیں، تقریباً 4 اوصاف. ذالک عالم الغیب والشہادہ، تو یہی ہے وہ اللہ جاننے والا غیب اور موجود کا. العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، اور جس نے اچھی بنائی ہے جو چیز بھی اس نے تخلیق فرمائی. وبدا خلق الانسان من طین، اس نے شروع کیا انسان کی تخلیق کو مٹی سے. ثم جعل نسلہ، پھر بنا دیا اس انسان کی نسل کو. من سلالۃ من ماء مہین، یعنی خلاصہ ایک حقیر سے پانی کا، اشارہ نطفے کی طرف. ثم سواہ، پھر درست کیا اس انسان کو. ونفق فیہ من روحی، پھر پھونک دی اس کے اندر اس کی روح. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر بنا دی اس اللہ نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. قلیلا ما تشکرون، لیکن تھوڑی ہے جو تم شکر کرتے. تو ذرا آدمی تجربہ کرے نا کبھی،
10 منٹ کے لیے آنکھوں پر پٹی باندھے
اور پھر اپنے معمولات کریں۔ صبح اٹھ کر ہم کیا کرتے ہیں، باتھ روم جانا ہے، ہاتھ منہ دھونا ہے، بال بنانے ہیں، اپنے کپڑے تبدیل کرنے ہیں، ذرا آنکھیں بند کر لیں 10 منٹ اور پھر ذرا عام سے کام جو ہم کرتے ہیں وہ کریں، تو احساس ہوگا کتنی بڑی نعمتیں جو اللہ نے دی۔ اور ذرا آدمی غور کرے کہ ان نعمتوں پر اس نے شکر کتنا کیا اللہ کی۔ یہ اکثر و بیشتر ہم سب کا یہ کہ نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چھن چکی ہوتی، تو اس وقت آدمی پھر روتا ہے، اور جب اللہ نے دیا ہوا ہے تو اسے کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ کروڑوں روپے دے کر یہ صلاحیت آدمی، یہ فیکلٹیز حاصل نہیں کر سکتا، سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں اور سمجھنے کے لیے یہ جو صلاحیتیں اللہ نے دے دی۔ فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہی ہے جو تم شکر کرتے۔ آگے منکرین آخرت کا اعتراض، اس کا جواب، وقالوا اذا زللنا فی الارض، اب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم رن مل جائیں گے زمین میں، مٹی مٹی ہو جائیں گے، ائنا لفی خلق جدید، تو کیا ہمیں اثر نو پیدا کیا جائے گا، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بتایا جا رہا ہے بلکہ وہ تو اپنے رب سے ملاقات کے اصل میں منکر ہیں۔ یہ دوبارہ پیدائش ہے، وہ چاہتے ہی نہیں کہ اٹھایا جائے، اللہ سے ملاقات ہو۔ تو میں جواب دیا جا رہا ہے، کل یتوفاکم ملک الموت، اے نبی کہہ دیجئے کہ قبض کر لے گا تمہاری روح کو ملک الموت، الذی وکل بکم، جو مقرر کر دیا گیا ہے تم پر، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے ربی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسے کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، اور عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، اور قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ تو یہ اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو وہ آخرت کے منکر ہیں، کہا کہ تمہارے پیچھے موت کا فرشتہ مقرر ہے، اور انسان ایسا ہے کہ اس کی پلاننگ ہی ختم نہیں ہوتی، وہ اپنے بدن کن کن کاموں میں لگا ہوتا ہے، اور اسے یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس کے کفن کا کپڑا وہ بازار میں بکنے کے لیے آ چکا ہے، بہت کم ہے، لیکن وہ لگا ہوا ہے اپنی چیزوں میں، اسے فکر ہی نہیں آخرت۔ آگے جو ہے مجرمین کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش آپ دیکھیں جبکہ مجرم لوگ جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سر اپنے رب کے سامنے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اور وہ التجا کریں گے کہ ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، پس ہمیں واپس بھیج دیجئے، نعمل صالحا، تاکہ ہم کریں نیک اعمال، انا موقنون، پس ہم جو ہے یقین کرنے والوں میں سے ہیں۔ لیکن اب جو ہے ماننا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، یہ تو آج موقع ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے۔ ان کی فریاد کا جواب دیا جا رہا ہے، وَلَوْ شَئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو دے دیتے ہیں ہر شخص کو اس کی ہدایت، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن حق ہے ہمارا فرمایا ہوا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور وہ کیا فرمایا ہے کہ میں لازمن بھر دوں گا جہنم کو جنات جنوں سے اور انسانوں سب کے سب سے۔ اب یہ اس کا سبب کیا ہے اس عذاب کا، جہنم میں جانے کا، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، پس چکھو مزہ اب اس عذاب کا، بدلے اس کے جو تم نے بھلا دیا تھا آج کے اس روز کی ملاقات۔ تو اصل میں یہ جہنم میں کون جائے گا، جو آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزار، مطلب مومن کی صفت تو یہی آئی ہے کہ وہ اللہ اور آخرت کو یاد رکھتا ہے، فکر آخرت ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو شب و روز ایک مومن کو پریشان رکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کہہ دیا جائے ایک ہفتے بعد آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو آپ کیا انجوائے کریں گے اس دنیا؟ تو جی آج فکر تو فکر لگ جائے گی کہ میرا دل تیزی سے گیا ہے، وہ پریشان ہوگا، سالگرہ تھوڑی منائے گا کہ آج جو ہے وہ ایک سال گزر گیا، چلو اور قریب آ گیا، وہ روزانہ کیک تھوڑی کاٹے گا کہ اب 6 دن رہ گیا، 5 دن رہ گیا، لو بھائی اب آ گیا قتل ہونے کا، وہ تو پریشان ہوگا، فکر مند ہوگا۔ ہم پتہ نہیں اس دنیا میں کیا خوشیاں بنا رہے ہیں اور کس میں لگے ہوئے، اللہ کو بھی بلا دیا، آخرت کو بھی بلا دیا، ہر لمحے آخرت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، جو انجام ہے وہ بھی کوئی بہت حوصلہ افزا نہیں محسوس ہو رہا، لیکن کوئی فکر نہیں۔ تو یہ آخرت کی فکر یہ بہت قیمتی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہاں سبب بیان ہو رہا جہنم میں جانے کا کہ بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، بسبب اس کے کہ تم نے بھلا دیا آج کے اس دن کی ملاقات کو، انا نسیناکم، پس بے شک ہم نے بھی تمہیں بلا دیا، وذوقوا عذاب الخلد، اب چکھو ہمیشگی کا عذاب، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم کرتے رہے۔ اور صاف آ رہے ہیں مومنین کے اس کے مقابلے میں تقریباً 6 اور صاف بیان ہو رہے ہیں۔
انما یؤمنون بآیاتنا، اور بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، فرمایا کہ وہی لوگ جو جنہیں نصیحت کی جاتی ہے انہیں جو ہے وہ آگو گر پڑتے ہیں سجدے میں قرآن کو گویا سن کر. نمبر دو، وسبحوا بحمد ربهم، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی ہم کے ساتھ. نمبر تین، وهم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. تو یہاں جو آ رہا ہے نمبر ایک، یہ گر پڑنا سجدے میں، اس سے مراد ایک عاجزی انکساری بھی ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں. اور یہ نمبر دو کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، اور نمبر تین وہ تکبر نہیں کرتے. آیت سجدہ بھی ہے، سجدہ کرنے مزید بھی تین صفات اور آ رہی ہیں. بسم اللہ اول و آخرہ. چوتھی صفت، تتجافا جنوبهم عن المزاجع، اور الگ رہتے ہیں ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے. یہ چوتھی صفت، اور اس میں ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے، ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی اور کامیاب بندوں کی راتیں کیسے گزرتی ہیں. اس حوالے سے مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ سے حسن ظن نہ رکھتا ہو، یعنی اللہ سے ایک اچھی امید بھی رکھنی چاہیے انسان کو ہمارا. اور یہ کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہے وہ راتوں کو تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے، اور آپ کی اس کی بالکل پابندی تھی. الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی رمضانوں میں ہم جو تراویح ادا کر رہے ہیں، یہ بھی اصل میں اسی کے قائم مقام ہے. قیام اللیل اور تہجد کی جو رکعت ہیں آپ کی وہ جمع کر دی گئی ہیں اس موقع پر، اور اکثر یہی رائے علماء کی ہے کہ یہ اس کے قائم مقام ہے اس وقت جو ہم رمضانوں میں تراویح پڑھ رہے ہیں. تو امید یہ کرنی چاہیے کہ باقی دنوں میں بھی ہم جو ہے یہ قیام اللیل کی عادت ڈالیں اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے سر جھکائیں. تو بڑا خوب علامہ اقبال نے کہا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. تو یہ راتوں کو اٹھے بغیر جو ہے وہ کچھ آدمی کما نہیں سکتا. اگر کچھ تعلق بنانا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے، تو یہ راتوں کو اٹھنا یہ بہت ضروری ہے سید باز. نمبر پانچ، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اب وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ. اسی میں نے وہ روایت آپ کو سنائی کہ تم میں سے کوئی اس حال میں نہ مرے کہ اسے اللہ سے حسن ظن نہ ہو، اللہ سے امید ہر صورت میں جو ہے رکھنی چاہیے. اور نمبر چھ، ومما رزقناهم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ہمارا اصل سرمایہ وہی ہے جو ہم نے آخرت کے لیے لگا دیا، باقی تو کھا پی کے اور پہن کر خرچ کر کے وہ سب ختم ہو جائے. اصل جو سیونگ ہے وہ وہی ہے جو اللہ کی راہ میں لگ رہی ہے. آگے جنت کی حقیقی نعمتوں کا ذکر، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ کیا کچھ ہم نے چھپا رکھا ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو وہ کرتے ہیں. تو بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کے لیے وہ کچھ نعمتیں تیار کی ہیں، لا عین رأت، کہ کسی آنکھ نے انہیں نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے ان کے بارے میں نہیں سنا، اور ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا. تو یہ اصل نعمت ہے جو قرآن و سنت میں بیان ہو رہی ہے، قرآن و حدیث میں، وہ اصل میں نزول ہے، ابتدائی مہمانی. اصل نعمتوں کا تو آدمی تصور نہیں کر سکتا. انسان عمدہ سے عمدہ چیز کا تصور کرے، جنت اس کے تصور سے کئی آگے ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آگے مومن اور فاسق برابر نہیں اللہ کی نظر میں. فرمایا، افمن کانا مومنا، بس کیا وہ شخص جو مومن ہے، کمن کانا فاسقا، وہ ہو سکتا ہے جیسا کہ فاسق ہو، لا یستغون، وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور ان کا انجام بھی مختلف ہے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوی، ان کے لیے ہیں جنت کے ہمیشہ رہنے والے باغات، نزلم بما کانوا یعملون، یہ ابتدائی مہمانی ہوگی ان کے بدلے ان نیک اعمال کے جو وہ کرتے رہے. اس کے مقابلے میں فاسق وہ ہوتا ہے جو جانتے بوجھ کے اللہ کا حکم توڑ دے. اللہ نے حکم دیا، اسے پتا ہے یہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، نہیں کرے گا، اور اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے منع کیا لیکن کرے گا، ایسا آدمی فاسق کہلاتا ہے. اب ان کا انجام،
وَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے جہنم سے نکلنے کا، اُعِيدُوا فِيهَا، تو دوبارہ لوٹا دیا جائے گا اس میں، وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزا جلانے والے عذاب کا، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کا تم جو ہے جسے جھٹلایا کرتے تھے، جس کا انکار کیا کرتے تھے. اب دنیاوی جو اللہ عذاب دیتا ہے اس کی حکمت بیان ہو رہی ہے، ولا نذیقنہم من العذاب الادنى، اور ہم ضرور چکھائیں گے انہیں کچھ دنیا کا جو ہے وہ تھوڑا عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلهم يرجعون، تاکہ یہ ہماری طرف رجوع کرے. تو یہ چھوٹے عذاب کیا ہوتے ہیں؟ بیماریاں ہیں، مسائل ہیں اور تکلیف ہیں، کاروبار میں کمی ہے، کسی کی موت ہے، تو یہ چھوٹے عذاب ہیں، اس میں اللہ نے حکمت بیان کی تاکہ یہ ہماری طرف رجوع کرے. لیکن بڑا ہی بدنصیب ہے وہ جو ان سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اللہ کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے، تو پھر بڑا عذاب اس پر آتا ہے. اس دنیا میں ہی یا تو اللہ گرفت کر لیتے ہیں یا پھر اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ یہ قبر بھی اور آگے سارے معاملات جو عذاب میں رہتے ہیں. سب سے بڑا ظالم کون؟ فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے، ثم اعرض عنہ، پھر اس نے اعراض کیا ان سے، ان من المجرمین منتقمون، اب بے شک ہم مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. جس سے اللہ انتقام لینے کا کہے تو وہ کہاں بچ سکتا ہے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، اور اس حوالے سے نقلی دلائل آ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ، بس نہیں رہنا چاہیے آپ کو شک میں اس کتاب کے ملنے سے، یعنی تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنا دیا تھا اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. تورات تمام انسانوں کے لیے نہیں ہے، تورات صرف بنی اسرائیل کے لیے. تو فرمایا وجعلنا منهم ائمة، اور ہم نے بنائے ان میں سے کئی پیشوا، یہدون بامرنا لما صبروا، جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے جبکہ انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، تو امامت کے شرائط بیان ہو رہی ہیں. نمبر ایک کہ لمبا صبر، جبکہ انہوں نے صبر کیا. صبر کی چار قسمیں بیان ہوتی ہیں، ایک ہے صبر صبر علی بلا، کوئی بھی مصیبت، نقصان، موت، تکلیف، بیماری، اس پر صبر کرنا، یہ سب کوئی آ رہی تو اس پر صبر کرنا، یہ صبر علی بلا ہے. پھر دوسری قسم ہے صبر علی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کے لیے بھی صبر چاہیے. اور یہ نماز پڑھنا قرآن میں آتا ہے بڑا بھاری ہے مگر ایمان والوں کے لیے. اب صبح ہی صبح اٹھنا، وضو کرنا، اپنے کاموں کو چھوڑ کر ظہر عصر مغرب ادا کرنا، پھر رات کی تھکاوٹ کے باوجود جو ہے عشاء پڑھنا، یہ آسان نہیں، اس کے لیے صبر چاہیے. یہ تو ایک نماز ہی ہے، باقی پوری زندگی میں ہر معاملہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا، دعوت و تبلیغ کاموں کے لیے وقت نکالنا آسان نہیں، سب کے لیے صبر چاہیے. پھر ایک ہے صبر علی المعصیہ، گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے. گناہ کا موقع ہوتا ہے، ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، انسانی جذبات ہوتے ہیں، شیطان کی اکساہٹ ہوتی ہے، بظاہر کوئی پکڑنے والا نظر نہیں آتا، فوراً لذت، فوراً فائدہ، وہاں نقد نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک مومن اپنے آپ کو تھامتا ہے کہ نہیں نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے، اب مجھے اپنے آپ کو روکنا ہے. یہ بھی ہے صبر عن المعصیہ. پھر چوتھی قسم ہے صبر عن الدنیا، آدمی کہے کہ مجھے آخرت بنانی ہے، دنیا کہاں ہوتی ہے، مجھے آخرت کے معاملے میں کوئی کمی پسند نہیں ہے، تو وہ اپنا سارا وقت صلاحیتیں اور کوشش کرے، محنت وہ آخرت کے لیے کرتا ہے. یہ پہلی شرط ہے یہاں کہ منصب امامت کسے ملے گا؟ جو صبر کریں گے، یعنی صبر، یہ چاروں قسمیں صبر کی. اور نمبر دو وکانو بھی آیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیات پہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، وہ جانتے ہوں وہ خیر من ما یجمعون، یہ قرآن ہر اس شے سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی کچھ نہ کوئی جمع کر رہا ہے، کوئی مال کر رہا ہے، کوئی جائیدادیں ہیں، کوئی ڈگریاں، کوئی کچھ، لیکن سب سے ہوشیار لوگ وہ ہیں جو اللہ کی آیات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، قرآن جیسی نعمت جمع کر رہے ہیں. تو تسلی آ رہی ہے مومنین کے لیے، ان ربک ہوا یفصلو بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام معاملات میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، توحید، قرآن، رسالت، آخرت، جن جن نے اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن سب میں فیصلہ فرما دے گا. درس عبرت آ رہا ہے اقوام ما قبل سے. اولم یہدی لہم, کیا نہیں رہنمائی کی تھی انہیں ہم نے, کما اہلکنا من قبلہم من القرون, یعنی اس بات سے کہ کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر دی جو ان سے پہلے تھیں. یمشونا فی مساکنہم, یعنی وہ رہتے تھے جو ہے وہ اپنے گھروں میں. ان فی ذلک لآیات, اور بے شک اس میں بھی نشانی اللہ کی قدرت کی. افلا یسمعون, تو کیا تم کچھ سنتے ہو؟ یہ سابقہ گزری بھی قوموں کی کوئی آہٹ, ان کی کوئی بات, ان کا کوئی جو ہے اثر تمہیں سنائی دیتا ہے؟ تو ایسا اللہ نے انہیں ختم کیا ہے کہ کوئی ان کی سنبھن ہی نہیں رہی. آگے دلیل اقلی از مکافات عمل کے بارے میں آ رہا ہے, اور آپ کہیں کہ وہ امکان قیامت کے لیے ایک دلیل. اولم یرو, کیا نہیں دیکھا انہوں نے, انا نسوق الماء الى الارض الجرز, کہ ہم چلاتے ہیں پانی کو زمین پر, یعنی ایک بنجر زمین کی طرف. فنخرج به ذرا, پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے کھیتی. تاکل منه انعامهم وانفسهم, اور کھاتے اس کھیتی کو ان کی چوپائی بھی اور یہ خود بھی. افلا یبصرون, پس کیا وہ دیکھتے نہیں؟ تو جو اللہ اس مردہ زمین سے زندہ کھیتی کو نکال سکتا ہے, وہ بھی تمہیں مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ, اب منکرین کا ایک اعتراض اس کا جواب, اب وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ فیصلہ؟ یہ باتیں آپ کرتے رہتے ہو, فیصلے کا دن کب ہے؟ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ, فرمایا کہ فیصلے کے دن وہ ہوگا جب فائدہ نہیں دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کا ایمان لانا. وَلَهُمْ يُنذَرُونَ, اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. یہ گویا بجائے تاریخ بتانے کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ دن جب آئے گا تو تم کتنا بھی ایمان لاؤ گے تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا, اور نہ ہی تمہیں مہلت مل سکے گی. پھر سزا کے لیے وہ دن ہوگا جب تمہیں سزا دی جائے گی. آخر میں تسلی خاتم الانبیاء پر سورت کا اختتام ہو رہا ہے. فارض انہم, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعراض کیجیے ان سے. وانتظر انہم منتظرون, بس آپ انتظار کیجیے اللہ کی طرف سے فتح کے آ جانے کا, اور اللہ کی طرف سے نصرت کے وہم پہنچائے جانے کا. انہم منتظرون, اب وہ بھی منتظر ہیں اللہ کی طرف سے گرفت آ جانے کا, اللہ کی طرف سے عذاب آ جانے کا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے جو اچھے پہلو ہیں ان کی مصداق بنائے. انشاءاللہ آٹھ رکعت ادا کریں گے. پہلی سورت سورہ آزاد ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے پورا کرنے کی. سورہ آزاد انشاءاللہ شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول کریم, اما بعد, فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب جو ہے سورہ نور کا جوڑا ہے. دونوں سورتوں کا آغاز جلالی انداز سے ہے. دونوں میں بہتانوں کا ذکر ہم پڑھا ہے. سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا تھا, واقعہ کہلاتا ہے. اور سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان آ رہا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کرنا, یعنی بہو سے نکاح کر لیا. اس کا جواب بھی آگے آ رہا ہے. دونوں میں منافقانہ طرز عمل کی مذمت ہے دونوں صورتوں میں, اور دونوں صورتوں میں پردے کے احکام آ رہے ہیں. سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ, اور یہ سورہ احزاب میں انشاءاللہ ہم کریں گے گھر سے باہر کا پردہ. دونوں صورتوں میں پانچواں رکوع ایمان کے موضوع پر ہے. وہاں پر آیت نمبر 35 میں ایمان کی ایک تمثیل تھی جلتے ہوئے چراغ کی مانے, اور یہاں آیت نمبر 35 میں مومنین اور مومنات کی 10 صفات جو ہے وہ بیان ہوئی. دونوں صورتیں اپنے اپنے مکی مدنی صورتوں کے گروپ کی واحد مدنی صورتیں. تو بہرحال اس تمہید کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. پہلے ہی رکو میں جو ہے وہ رسومات جہالیت کی تردید آ رہی ہے, اور اسی طرح پوری صورت میں آگے پھر مرتبہ آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کا, اور ساتھ ہی غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ پہ بھی اللہ کا تبصرہ ہے. حزب جو ہے گروہ کو کہتے ہیں, احزاب اس کی جمع ہے, کیونکہ غزوہ خندق کے موقع پر یہ کفار جو ہے ان کے کئی گروہ حملہ آور ہوئے تھے. چنانچہ یہی اس سورت کا نام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی تین آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب باری تعالیٰ. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتق اللہ, نمبر ایک اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. نمبر دو, ولا تو تیل کافرین والمنافقین, اور نہ کہا مانیے کافروں اور منافقین کا.
کہا آپ کو جا رہا ہے سنایا ہونے جا رہا ہے کہ ہمارے نبی تمہاری بات ماننے والے نہیں. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے اور کمال حکمت والے. اور نمبر تین, وتب ما یوحا الیک من ربک, اور آپ پیروی کیجیے اس وحی کی جو کی گئی آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اور بے شک جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے. اب آگے جو ہے رسومات جاہلیت کی تردید آ رہی ہے, تین طرح کی وہاں یہاں رسموں کی تردید آ رہی ہے. ایک تو یہ کہ ان میں شخص تھا ابو معمر, بہت ہی ذہین آدمی تھا, اس کے بارے میں افواہ تھی کہ اس کے دو دل ہیں, تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا شخص نہیں بنایا جس کے دو دل ہوں. اسی طرح ان میں ایک رسم جاہلیت کی رسم تھی کہ جب اپنی ماں اپنی بیوی سے ناراض ہوتے تھے بعض دفعہ تو کہتے تھے تم میں مجھ پر میری ماں کی طرح ہو, اور یہ زہار کہلاتا ہے, تو اس کی بھی تردید آ رہی. اور تیسرا یہ کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا ہے, تو اس کی بھی تردید آ رہی. فرمایا ما جعل اللہ لرجل, اور نہیں بنایا اللہ نے کسی آدمی کے لیے, من قلبین فی جوفی, یعنی اس کے سینے میں دو دلوں کو, تو یہ غلط خیال ہے, ذہانت ہے جو بھی ہے, لیکن ہر انسان میں ایک ہی دل ہوتا ہے. آگے دوسری رسم جاہلیت کا ذکر, وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم, اور فرمایا نہیں بنایا اللہ نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم جہاد کرتے ہو تمہاری مائیں. وما جعل ادعیائکم, اور یہ وہاں پر عام تھا, انتی الیا کا ظاہر امتی, وہ کہتے تھے تم مجھ پر آج ایسے ہو جیسے میری ماں, یہ طلاق سے بھی زیادہ شدید سمجھا جا رہا. تو بہرحال اس کا ذکر تو ہم آگے سورہ مجادلہ پہ پڑھیں گے, اور وہاں پہ بتایا گیا کہ بیوی حقیقی ماں نہیں بن جاتی, اور ایسا کہنا گناہ کبیرہ اور جھوٹ ہے, اور اس کا تدارک کفارے کے ذریعے. اور کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا, یا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. تیسری رسم جاہلیت, منہ بولا بیٹا. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, اور ہم نے نہیں بنایا تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے بیٹے. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہارے اپنے منہوں کی باتیں. واللہ یقول الحق, اور اللہ ہمیشہ حق بات کہتا ہے. وہو یہد السبیل, اور وہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہی دکھاتا ہے. تو بہرحال یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے یہ حقیقی بیٹے کے برابر نہیں ہوتا, اور یہ ہمارے اپنے کہنے سے ہم اب یہ عربوں کے عام بھی تھا, کسی کو بیٹا بنا لیا تو اسے بالکل حقیقی بیٹے کی طرح رکھتے تھے. ہمارے یہاں بھی بعض دفعہ ایسے لوگ جن کے پاس اپنی اولاد نہیں ہوتی وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ تم ہمارے ہی بیٹے ہو. یہ بات صحیح نہیں ہے. اسلام کہتا ہے جو حقیقی والد ہیں ان کا نام ہی لگانا چاہیے, اور یہ آپ دیکھیں کہ خاندانوں میں اوپن سیکرٹ ہوتی ہے, اس بچے کو بھی پتا ہوتا ہے یہ میرے حقیقی والدین نہیں ہے, سارے رشتے داروں کو بھی پتا ہوتا ہے یہ اڈاپٹڈ ہے, لیکن کہنے پر پابندی ہوتی ہے, کوئی کہہ نہیں سکتا ورنہ اس کا سر پھوڑنے آ جائیں گے. اور یہ بالکل اسلام میں یہ غلط چیز ہے. اس لیے آگے بتایا جا رہا ہے کہ نسبت والد کی طرف کیا کرو. فرمایا ادعوہم لآبائہم, اور پکارا کرو انہیں یعنی لے پالک بچوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے. ہوا اقسط عند اللہ, یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر تم نہیں جانتے ہو ان کے باپوں کو. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, تو وہ بھائی ہیں تمہارے دین میں اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ. فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, اس میں جو تم سے بھول چوک ہو گئی. وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, لیکن یعنی وہ گناہ ہے جو اپنے ارادے سے تم اس طرح کرتے ہو, یعنی کسی کو کسی اور سے منسوخ کر دینا, باپ کا نام ہٹا کے کسی اور کا نام لگا دینا, یہ ٹھیک نہیں ہے. وکان اللہ غفور رحیما, اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم کرنے والا ہے. تو اس حوالے سے بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہتے تھے, لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو زید بن حارث کہنا شروع کر دیا. اور ان کا قصہ بھی بہت دلچسپ ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں کہیں سے اغوا ہو گئے, اور پھر مکہ آ کر بھیج دیے گئے, اور پھر کسی طرح آپ کی خدمت میں جو ہے وہ انہیں دے دیا گیا, اور وہ آپ کی خدمت کرتے رہے. ان کے والد تلاش میں تھے, کچھ عرصے بعد وہ آ گئے, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ زید میرا بیٹا ہے, آپ جو پیسے چاہیں وہ مجھے مجھ سے لے لیں اور اسے میرے حوالے کر دیں. آپ نے کہا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں, اس سے پوچھ رہا کہ یہ جانا چاہتا ہے تو خوشی سے جائیں. تو ان کا تو خوشی کا نکالا ہی تھا کہ بغیر پیسے کے بچے کو دے رہے. اور والد صاحب نے جب ان سے مطالبہ کیا کہ چلو بیٹا
تو انہوں نے صاف منع کر دیا. انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. بات حیران بھی ہوا, لیکن اس موقع پر آپ نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا, خانہ کعبہ تشریف لے کے آپ نے کہا آج سے یہ میرا بیٹا ہے. چنانچہ لوگ جو ہیں انہیں زید بن محمد کہنے لگے, یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی اور پھر لوگوں نے جو ہے انہیں ان کے اصل والد کا نام یعنی زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا. آگے ایک وجہ بھی آ گئی جس کی تمہید میں یہ بات یہاں بیان ہو رہی ہے. اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دوسرے شخص کو جان بوجھ کر اپنا باپ بنایا وہ کافر ہو گیا, اور جو شخص خود کو کسی دوسری قوم کا بتائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اپنی طرف سے کسی خاندان کی نسبت لگا لی, سید لگا لیا, اور کوئی جو ہے سادات میں سے کسی کا لگا لیا, حالانکہ ہے نہیں. تو یہ بھی بہت ہی غیر مطلوب بات. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج کا مرتبہ بیان ہو رہا ہے. النبی اولاد المؤمنین من انفسهم, اور نبی زیادہ حق رکھتے ہیں مسلمانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر. وازواجہ امہاتہم, اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ, اور جو رشتے دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں وراثت میں ایک دوسرے کے, فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں. من المؤمنین والمہاجرین, مومنوں اور مہاجروں میں سے. اِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا, مگر جو تم کرنا چاہو اپنے دوستوں کے ساتھ نیکی کے طور پر تو کوئی مظاہرہ نہیں. 1/3 جو مال ہے اس میں سے غیر وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. کالا ذالی کا پھر کتاب میں مستورا, اور یہ حکم جو ہے وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. بعضوں نے کتاب سے مراد جو ہے وہ لوح محفوظ لیے ہیں. تو انبیاء سے عہد کا ذکر آ رہا ہے, اور وہ عہد یہ تھا کہ یعبد اللہ ودعو الیہ, کہ اللہ کی عبادت کرو اسی کی طرف دعوت دو. تو فرمایا اول العزم من الرسل, پانچ بڑے بڑے عظیم المرتبت رسولوں کا ذکر. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, اور جب ہم نے لیا تمام نبیوں سے پکا وعدہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور صرف اللہ کی طرف بلاؤ گے. اور وہ کون تھے؟ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, اور آپ سے اور نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے, سب سے اللہ نے پکا وعدہ دیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے لیا ان سے بہت ہی پختہ وعدہ. لِيَسْأَلَتْ صَادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, تاکہ پوچھے اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور تیار کر رکھا اس اللہ نے کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب. تو حکمت یہی بیان ہو رہی ہے, یہ وعدہ انبیاء سے لیا گیا لیکن وہ تمام ان کی امتوں کے لیے بھی ہے, اس لیے جو اس وعدے میں سچے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا, اور جو اس وعدے کو توڑیں گے وہ اللہ کے عذاب کا ذکر آ چکا. اب آگے غزوہ احزاب کا اللہ تعالیٰ کا ایک تبصرہ ہے. ابتلاء اور امتحان کا نقطہ عروج یہ غزوہ احزاب تھا, اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد یہ جو تین قبائل یہود کے مدینہ کے اطراف میں آباد تھے, ان میں سے ایک نے میثاق مدینہ کی عہد چھپنی کی, بنو قینقہ, انہیں مدینہ بدر کر دیا گیا. پھر احد کے بعد آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی بنو نذیر نے, تو انہیں مدینہ بدر کر دیا گیا. اب یہ لوگ پورے ملک عرب میں گھومے, انہوں نے لوگوں کو باور کیا کہ مسلمان اب کسی ایک کے بس کا روگ نہیں ہے, مل کر حملہ کریں. چنانچہ جو ہے یہ یہود اور کفار, قریش مکہ, بنو غطفان, بنو اسد, یہ سب جو ہے اکٹھے جو ہے ایک دن ایک تاریخ انہوں نے طے کی, اور سب کے سب لشکر انہوں نے چڑھائی کر دی. مسلمانوں کے لیے بہت وہ موقع تھا, 10,000 کا لشکر وہاں سے آ رہا تھا, جبکہ مدینہ میں کل آبادی بھی 10,000 نہیں تھی, عورتیں بچے سب ملا کر. لڑائی کے قابل لوگ جو ہے 4,500 تھے. تو آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا, تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ مدینہ کی آبادی دو طرف سے لابے کے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے, اور ایک طرف سے شمال کی طرف سے گنے باغات ہیں, تو جنوب کی سمت سے حملہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سمت میں ایک خندق کھول دیتے ہیں. چنانچہ بالکل عرب کے لیے بالکل نئی اسٹریٹجی تھی, آپ نے اسے پسند کیا اور یہ خندق کھودی گئی. اور خندق جو ہے وہ 3.5 میل لمبی تھی, کوئی معمولی نہیں. اور وہ کراچی جیسی زمین نہیں, عرب کی زمین انتہائی سنگلاخ اور سخت, اور کافی محنت سے یہ 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی. اتنی چوڑی تھی کہ کوئی گھوڑ سوار بھی اسے کراس نہیں کر سکے, 10 گز چوڑی, اور اتنی گہری تھی کہ جو نیچے اترے تو اوپر نہ چڑھ سکے, 5 گز گہری. اور یہ اس کے کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے, مسند احمد کی روایت ہے کہ جب بھی مشکل موقع آتا تھا تو آپ وہاں جا کر گودال چلاتے تھے، تو ایک سخت چٹان آ گئی جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، تو آپ تشریف لے گئے، آپ نے گودال چلائی اور کہا اللہ اکبر، اور ساتھ ہی آپ نے اشارہ کیا کہ شام کو میں فتح ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس سے چٹان تھوڑی سی ٹوٹ گئی، پھر آپ نے گودال اٹھائی اور کہا اللہ اکبر، اور گودال چلائی اس سے چٹان اور کچھ ٹوٹ گئی، آپ نے کہا میں فارس کو فتح ہوتے دیکھا، پھر آپ نے تیسری دفعہ گودال اٹھائی اور اللہ اکبر کہہ کر ماری، وہ چٹان بالکل ٹوٹ گئی، اور آپ نے کہا کہ میں یمن کو فتح ہوتے دیکھ رہا ہوں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو بہرحال پھر ہوا یہ کہ جب یہ بڑی مشقت سے کھودی گئی، وہ واقعہ بھی ہے کہ مدینہ دور تھا اور کئی کئی وقت کا فاقہ ہوتا تھا، تو ایک شخص نے جو ہے وہ بتایا کہ فاقے کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا، تو آپ نے جواب میں صرف اپنا کرتا اٹھا دیا، آپ کے پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے. تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ یہ جب لشکر آئے ہیں چاروں طرف سے، اوپر سے یعنی شمال سے جو ہے خیبر اور دیگر یہود، اور جنوب سے جو ہے وہ یہ آ رہے تھے یعنی مکہ قریش، اور دائیں بائیں سے بنو غطفان بنو اسد کے قبائل، اور یہ سارے جو ہے غصے میں بکھرے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ چند دنوں میں مسلمانوں کو قتل کر کے پھینک دیں، لیکن یہ جب آئے تو وہ خندق ان کے لیے بالکل نہیں تھی، اور مسلمان اسی طرح سے تیر چلا چلا کے انہیں خندق سے دور رکھے ہوئے. چنانچہ ایک مہینے تک اس فوج نے محاصرہ رکھا، پورا ایک مہینہ، اب دن رات خدشہ تھا کہ یہ کبھی بھی جو ہے خندق کو کراس کر کے آ کے قتل عام کر سکتے ہیں، تو مستقل ایک ویجیلنس مسلمانوں کو کرنی پڑی، اور ایک مہینے بعد پھر اللہ کی مدد آئی، سخت آندیاں چلیں، ان کے برتن الگ گئے، ان کے جانور ادھر ادھر ہوگا، اور پھر اگلا جو سورج نکلا ہے تو یہاں کوئی نہیں تھا. اس موقع پر آپ نے کہا تھا کہ الآن نغزهم ولا یغوزون، کہ اب آئندہ ہم جائیں گے اور یہ نہیں آئیں گے. تو یہ بہرحال واقعات ہیں، اور یہ بڑی سخت آسانی جنگ تھی غزوہ احزاب. اس پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت جس نے کی تم پر، اذ جاءکم جنود، جب کا چڑھ آئے تھے تم پر لشکر، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، بس اللہ نے بھیج دی ان پر ہوائیں اور ایسے لشکر جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، یعنی فرشتے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ سے خوب دیکھ رہا تھا. اب اس غزوے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، اذ جاءکم من فوقکم، جبکہ وہ دشمن چڑھے آ رہے تھے تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے بھی یعنی شمال سے بھی فوجیں آ رہی ہیں، جنوب سے بھی لشکر آ رہے ہیں، واذ زاغت الابصار، اور جبکہ آنکھیں پتھرا رہی تھی، وبلغت القلوب حناجر، اور دل دھڑکتے ہوئے گلوں کو آ رہے تھے، وتظنون باللہ الظنون، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کی مدد آئے گی نہیں آئے گی، اب کیسے مارے جائیں گے. ذرا امیجن کریں اگر ہمیں احساس ہو کہ اس بلڈنگ کو چاروں طرف سے بلوائیوں نے گھیر لیا ہو ہمارے قتل کے در پر، تو کیا کیفیت ہوگی؟ اور یہ کیفیت ایک دن چند گھنٹوں کی نہیں تھی، پورا مہینہ وہ تلے ہوئے تھے بری طرح کہ ہم ان کے پورے خاندانوں کو قتل کر رہے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے اب یہ خوف کا عالم یہاں کھینچا گیا ہے. آگے شدید آزمائش کا ذکر، ہنالک ابتلی المؤمنون، اور اس موقع پر آزمائے گئے یہ مومنین، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور جھنجھوڑ دیے گئے بری طرح سے جھنجھوڑنا. اب اس کیفیت میں منافقین کا حال بیان ہو رہا ہے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جبکہ کہہ رہے تھے منافق ابو لوگ جن کے دلوں میں تھا مرض، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ نہیں تم سے وعدہ کیا اللہ اس کے رسول نے مگر دھوکے کا. یہ تو کہہ رہے تھے کہ فارس فتح ہو جائے گا اور کسرا فتح ہو جائے گا، یمن فتح ہو جائے گا، منافقین کہنے لگے یہاں تو قضاء حاجت کے لیے جانا جان پر جان جھونکوں پر ہے، ہم ذرا سے موجے سے نکلتے ہیں اور دسیوں تیر ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، یہ تو جھوٹا وعدہ ہے جو تم سے کیا گیا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہنے لگا ان میں سے ایک گروہ، اب اگر آپ شمار کریں تو تقریباً 10 خباثتیں ہیں جو یہاں منافقین کی شکوں میں آ رہی. تو پہلے یہ کہ انہوں نے پہلا یہ کہا کہ اللہ رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا، اور نمبر 2 فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یا اہل یثرب، اور جب کہنے لگا ایک گروہ ان میں سے کہ اے اہل یثرب، اے مدینہ والوں، لا مقام لکم فرجعوا، اور یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے، بس لوٹو واپس. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اجازت مانگنے لگا ایک گروہ انہیں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، اور وہ کہہ رہے تھے انہا بیوتنا عورہ، کہ ہماری گھر غیر محفوظ ہیں، وما ہی ابھی عورہ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ای یریدون الا فرارا، وہ نہیں چاہتے تھے مگر بھاگ جانا۔ تو یہ دوسرا آ گیا بزدلی، اور جو تیسری ان کی جو ہے آپ صفت کہہ رہے ہیں، خباثت کہہ رہے ہیں، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْتَارِهَا، اور اگر گھس آتے ان پر مدینہ کے اطراف سے یہ لشکر، ثُمَّ سُعِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا، پھر ان سے کہا جاتا کہ مرتد ہو جاؤ تو وہ گویا یہ مان لیتے، وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور نہیں دیر کرتے اس میں مگر تھوڑی سی۔ تو یہ کیفیت جو ہے منافقین کی بیان ہو رہی ہے کہ مرتد ہونے کے لیے تیار بیٹھے، ذرا سا مشکل آئی اور گٹھن حالات آئے تو بس تیار ہیں دین سے ہاتھ دھو کر کفر کو اختیار کرنے کے لیے۔ اور نمبر چوتھا آ رہا ہے عہد چکنی، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ وہ وعدہ کر چکے تھے اللہ سے اس سے پہلے، یعنی غزوہ بدر وغیرہ کے بعد، کہ بھئی اب جنگ کا موقع آیا تو آپ دیکھیے گا ہم پیچھے نہیں ہوں گے، اپنی بات بھی اور جرات دکھائیں گے۔ تب جب موقع آیا تو پھر ان کی کمزوری ظاہر ہو رہی تھی، لا یولون الادبار، کہ وہ یہ وعدہ کر رہے تھے کہ ہم پیٹ نہیں دکھائیں گے، وکان عہد اللہ مسئولا، اور ہونی ہے اللہ کا، یعنی ہو کر رہنا ہے اللہ کی اس وعدے پر ان سے بات خوش۔ ان کی خباثت موت کا خوف، قل لن ينفعکم الفرار، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہرگز فائدہ نہیں دے گا تمہیں یہاں سے بھاگنا، ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم بھاگتے ہو موت یا قتل سے، وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم اس وقت جو ہے زندگی سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے سوائے تھوڑے سے، موت تو آنی ہے، ابھی یہاں قتال سے بھاگ کر کتنا جی لو گے، کتنے دنیا کے مزے کر لو۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ، اے نبی کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں بچا سکے اللہ سے، ان ارادہ بکم سوء، اگر وہ ارادہ کر لے تمہیں تکلیف پہنچانے کا، او ارادہ بکم رحمہ، یا وہ اللہ ارادہ کر لے تم پر مہربانی کا، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اس اللہ کی سیوا نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ چھٹی خباثت آ رہی ہے ان کی، اللہ کی راہ سے دوسروں کو بھی روکنا، قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ، اور یقیناً جانتا ہے اللہ روکنے والوں کو تم میں سے، وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ، اور ان کو بھی جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، حَلُمَّ إِلَيْنَا، کہ چلے آؤ ہماری طرف، وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ نہیں شامل ہوتے لڑائی میں مگر تھوڑا سا، آدھے تو گھروں میں بیٹھے ہیں آئے نہیں جنگ کے لیے، اور باقی جو چلے گئے انہیں بھی بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ میدان چھوڑ کر۔ اب ساتویں خباثت، أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، اور بخل کرتے ہوئے تم پر۔ آٹھویں، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پر جب آ پڑتا ہے جو ہے وہ خوف، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تو آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف، تدور اعینہم، کہ پتھرائی ہوتی ہیں ان کی آنکھیں، کالذی یخشى علیہ من الموت، جیسے کسی شخص پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، فاذا ذهب الخوف، پھر جب دور ہو جاتا ہے خوف، سلقوکم بالسنۃ حداد، تو اب یہ نوا جو ہے ان کا تانا دینا، تو وہ تانا زنی کرتے ہیں تم پر تیز زبانوں سے، اشحتن علی الخیر، لالچ کرتے ہوئے مال غنیمت کا، یعنی اب اس طرح زور لگاتے ہیں کہ مال غنیمت ہی نہیں لیا جائے، اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، یہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، حقیقتاً پس ہبت ہو گئے، اللہ نے ہبت کر دی ان کے تمام اعمال، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ آگے احزاب کے یعنی ان لشکروں کے جانے کے بعد بھی منافقین کا حال بیان ہو رہا ہے، یہ تو دوران تھا حال، جن پر موت گویا تاری تھی، ایسے بزدلی اور خوف، اور بس وہاں سے میدان چھوڑ کر بھاگنے کا سارا معاملہ آیا۔ اب جب یہ لشکر چلا گیا، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، تو بھی وہ خیال کرتے تھے کہ لشکر ابھی نہیں گئے، وہی یات الاحزاب یودوا، اور اگر آ جائیں لشکر تو وہ تمنا کریں گے، لو انہم بادونا فی الاعراب، کہ کاش وہ ہوتے کہیں دور دیہاتوں میں، کہیں لڑنا نہیں پڑتا اور مدینہ سے دور ہوتے اور یہ اتنی بڑی فوج کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑتا، یسالون عن انبائکم، اور وہ پوچھ لیا کرتے ہیں مسلمانوں تمہاری خبریں، بس اطلاع ہو جاتے انہیں کیا رہا، بس باقی وہ یہاں اس خوف اور ہراس اور اس پریشانی سے کچھ دور ہوتے۔ ان کی دسویں خباثت آ رہی ہے، ولو کانوا فیکم، اور اگر اے مسلمانوں یہ منافقین ہوتے تم میں، ما قاتلوا الا قلیلا، تو نہیں لڑتے دشمن سے مگر تھوڑا، تو اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے ہم سب کو پاک فرمائے. اب دیکھیں غزوہ احزاب کا ذکر ہے اور ایک طرف وہ شدت اور خوف اور وہ دشمنوں کا چاروں طرف سے آ جانا اور مسلمانوں کا ان سے مقابلہ کرنا. اس دوران دیکھیں وہ کون سی آیت آ رہی ہے جو اکثر ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے پس منظر کو وہاں پر ہم غور نہیں کرتے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور بے شک ہے مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. لمن کانا یرجو اللہ, اب دیکھیں اس وقت کہا گیا بہترین نمونہ, ہمیں وہ سنتیں تو یاد ہیں کہ بیٹھ کے کھانا کیسے کھانا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے اور بیٹھ کے پانی پینا چاہیے اور دائیں کروٹ لیٹ کر سونا چاہیے, لیکن یہ سنت ہم بھول جاتے ہیں کہ دشمن سے مقابلہ کرنا چاہیے اور دعوت و اقامت دین کی جدوجہد کرنی چاہیے. ایک ایک مہینے معاشرے میں جب بزدلی دن دکھانی چاہیے اور دشمن کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان مال سب پیش کر دینا چاہیے. یہ ہمیں یاد نہیں رکھنا تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. تو دیکھیں کیسے لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسنا بہترین نمونہ ہے. فرمایا لمن کانا یرجو اللہ, نمبر ایک جو امید رکھتا ہے اللہ کی یعنی اللہ کی رضا کا جو طلبگار ہوتا ہے. نمبر دو والیوم الآخر, اور جو ہے امید رکھتا ہے آخرت کے دن کی یعنی آخرت کے خیر و بھلائی کا جو طلبگار ہو. اور نمبر تین وذکر اللہ کثیرا, اور جو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. وہی ایسا شخص ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارکہ سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. تو بات وہی ہے کہ آپ کی زندگی دیکھی جائے تو طائف میں مقدس خون ٹپکا, مکے میں کبھی پتھر کھائے, بس ایک طرف تھی کیسی طرف انسان ہدایت پا جائے, ہر غم کو لگا کر سینے سے درما کے طریقے سکھلائے, کیا کہہ ہے یہ انسان اسی محسن کو بلا کر کھو جائے, وہ کتنے گناہوں کے ہاتھوں دینی بنیادیں ڈھاتا, کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا. ایک طرف آپ کی زندگی ہے اور ایک طرف ہماری جو ہے مسائل ہیں, تو انہیں ذرا آدمی غور تو کریں ہم کن چیزوں میں پڑے ہیں. بہرحال ہر لحاظ سے آپ کی زندگی جو ہے ایک مومن کے لیے نمونہ ہے. بس میں آپ کے سامنے رام کرشنا کا ایک قول رکھ دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ محمد ایک رسول, محمد ایک سپہ سالار, محمد ایک تاجر اور محمد ایک حکمران, محمد ایک مصلح یعنی اصلاح کرنے والی, محمد ایک یتیموں کے سرپرست, محمد غلاموں کے محافظ, محمد ایک عورتوں کے حقوق کے علم بردار, محمد ایک قاضی اور محمد ایک مذہبی پیشوا. زندگی کے ان تمام گوشوں میں ان کا یکساں پر عظمت کردار ہے. تو سارے کردار آپ نے ایکسلنس کے لیول پر بہترین انداز میں جو ہے وہ دکھائے ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے, باپ کو کیسا ہونا چاہیے, بھائی کو کیسا ہونا چاہیے, اسی طرح سپہ سالار کو کیسا ہونا چاہیے, امیر کو کیسا ہونا چاہیے, اللہ کے مومن بندے کو کیسا ہونا چاہیے, عبادت میں کیسا ہونا چاہیے, معاملات میں کیسا ہونا چاہیے, سب باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین مثال. بلمبار المؤمنون الاحزاب, اب منافقوں کے بعد مومنوں کا حال بیان ہو رہا ہے. اور جب دیکھا مومنوں نے لشکروں کو, قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله, تو انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے. بالکل شروع میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155 میں بیان ہو گیا تھا, بلنبلونکم بشیء من الخوف, اللہ لازمن آزما کر رہے گا تمہیں کچھ خوف سے, والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, اور بھوک سے اور نقصان سے تمہارے مالوں جانوں اور ثمرات کے. تو مومنوں کا یہی تو تھا, یہ آزمائش تو ہو کر رہنی تھی, صرف دو بول بولنے پر تھوڑی جنت بننی. تو انہوں نے ساتھ ہی کہا وصدق اللہ ورسوله, اور بے شک سچ فرمایا اللہ نے اس کے رسول نے, وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, اور نہیں زیادہ کیا ان لشکروں کے دیکھنے سے مگر ان کے ایمان اور فرما برداری میں. تو منافقین نے جب لشکر دیکھا تو ان کا ایمان ہی ختم ہو گیا, مرتد ہونے کے لیے تیار ہو گئے, بزدلی گنتا دیکھا. اور مومنوں کا معاملہ کیا ہوا, ان کا ایمان بڑھ گیا, اللہ رسول کی اطاعت کا جذبہ بھی بڑھ گیا. آگے مومنین کی استقامت کا ذکر, من المومنین رجال, اور مسلمانوں میں سے بہت سے وہ ہیں, صدقوا ما عاهد الله علیہ, کہ انہوں نے پورا کر دیا جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. فمنهم من قضى نحبه, تو ان میں سے وہ بھی ہیں جس نے پورا کر دیا اپنا اقرار, ومنهم من ينتظر, اور ان میں وہ بھی ہیں جو ابھی منتظر ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے, اور پھر جو یہ قتال کا موقع آیا تو انہوں نے اپنی جان اور مال سب اللہ کی راہ میں لگا دی. اس کی کئی مثالیں, ان میں جو ہے نظر بن حارث, انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین مثال ہے کہ وہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، جسم پہ اتنے زخم تھے کہ گننے کے قابل نہیں تھے، اور دوسرا یہ کہ کسی طرح کوئی پہچان نہیں رہا تھا، ان کی بہن نے ان کی پاؤں کی انگلیوں سے پہچانا کہ یہ جو ہے نظر ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. دوسرے وہ ہیں جو منتظر ہیں کہ ہمیں بھی موقع ملے تو ہم سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیں. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے نہیں بدلا ہے اپنے وعدے کو ذرا بھی. تو جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں، جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصا ہوتے ہیں. ایک مومن اسی آرزو میں تو زندگی گزارا ہوتا ہے کہ کب وقت آئے گا کہ میں اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. تو جان دی ہوئی اسی کی دی، حق تو یہ ہے کیا قضا نہ ہوا، جان بھی کون سی اپنی، اللہ ہی کی دی ہوئی اسی کی راہ میں لگ رہی. تو اللہ یہ ایمان ہمیں بھی عطا فرمائے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کے سچ کا. ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، اور اللہ عذاب دے منافقوں کو اگر چاہے یا انہیں توبہ کی توفیق دے دے، ان پر نظر کرم فرمائے. ان اللہ کانا غفورا رحیما، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم کرنے والا. اس میں ترغیب ہے توبہ کی. آگے شکست خوردہ مشرکین کا حال بیان ہو رہا ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور جو ہے ہٹا دیا اللہ نے ان کو جو کافر ہیں، جو اپنے غصے میں بھرے ہوئے آئے تھے، تو انہیں اللہ نے مایوس واپس کیا. لم ینالوا خیرا، نہیں حاصل ہوئی انہیں کوئی بھلائی. وقف اللہ المؤمنین الفتاق، اب بس کافی ہو گیا اللہ مسلمانوں کے لیے اس لڑائی میں. وکان اللہ قوی عزیزا، اللہ تو ہے ہی بہت طاقتور اور زبردست. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، اور اتار دیا اللہ نے ان کو جنہوں نے مدد کی تھی ان اہل مکہ کی، اہل کتاب میں سے. من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے. اب یہ تبصرہ ہے جو یہود کا ایک قبیلہ بنو قریظہ رہ گیا تھا، اور اس کی تفسیر اس طرح سے جب مسلمانوں کا حصار کیا ہوا تھا ان لشکروں نے، اور بہت سخت معاملہ تھا، اور مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی، اور پیچھے گھر جو ہے وہ خالی تھے، اور خیال تھا کہ بنو قریظہ ایک قبیلہ بس رہ گیا تھا یہود کا، جو بالکل پچھواڑے میں تھا مدینہ سے، وہاں سے ایک رستہ بنتا تھا مدینے کی طرف آنے کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں میں سے چند کو توڑنے کے لیے بنو غطفان کے لوگوں سے بات چیت کی، اور ان سے کہا کہ ہم سالانہ جو فصل ہوگی اس کا ایک تہائی تمہیں دیں گے، تم چلے جاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ اگر نصف دیں تو ہم سوچتے ہیں. تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو جو انصار صحابہ تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ نے کہا بھی مشورہ ہے، تاکہ تمہارے ایک دشمن کم ہو، تو ہو سکتا ہے باقیوں میں بھی کچھ کمی آئے اور تمہیں کچھ حوصلہ ہو جائے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جب ہم کافر تھے جب ہم سے یہ کچھ نہیں لے جا سکے، آج تو ہم مسلمان ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس صرف تلوار ہے. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر آپ کو اطلاع ہوئی کہ یہ جو یہودی قبائل آئے تھے وہ بنو قریظہ کے پاس گئے، اور ان سے انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں تورات کا واسطہ، تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ، یہاں سے جگہ دو ہمیں پیچھے سے، اور ہم ان پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں ختم کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھئی ہمارا تو معاہدہ ہے، اور معاہدے کی خلاف ورزی تو بہت سخت سزا ملے. تو لیکن انہوں نے کسی طرح تیار کر لیا، اور ہوئی جو ہے ان میں سے ایک بڑا سردار تھا، اس نے بنو قریظہ سے کہا جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور میری خاطر تم جو ہے راستہ دے دو. چنانچہ وہ تیار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور صحابی کو بھیجا کے جا کے حالات کا اندازہ لگاؤ. وہ جب پہنچتے ہیں تو جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی، تلواریں تیز ہو رہی تھی، نیزے اور سب چیزیں جو ہے زمانے جنگ جمع ہو رہا تھا. انہوں نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ وہ عہد جو تمہارا تھا، انہوں نے پھر برا بھلا کہا اور گالم گلوچ کی. اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر اچھے حالات تو سب کے سامنے اعلان کر دینا کہ وہ صلح پہ جائیں، اور برے ہو تو خاموشی سے میرے کان میں بتانا. جب یہ دونوں صحابہ آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بتایا کہ وہ پوری تیاری میں ہے جنگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوئی کہ آپ نے سر سے لے کر پیر تک چادر لے کر آپ لیٹ گئے، کیونکہ اب کوئی طریقہ نہیں تھا. پیچھے سے اگر حملہ ہو جاتا ہے لام آنا، یہاں سے کچھ لوگوں کو پیچھے بھیجنا پڑ، یہاں سے پیچھے بھیجتے تو یہ جو اتنی بڑا لشکر ہے یہ پھر پار کر کے خندق جو ہے وہ آ جاتا، اور مسلمانوں کی ہلاکت میں اب کوئی جو ہے بات نہیں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال مدد کے لیے حضرت مسعود بن نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. یہ مسلمان ہو گئے تھے، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. آپ کے پاس آئے، پوچھا کہ میل آئی ہوئی خدمت؟ آپ نے کہا کہ قریش مکہ بنو قریظہ کی مصالحت نہیں ہونے. چنانچہ وہ بڑے تاجر تھے، پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے، یہودیوں سے ان کے تجارتی تعلقات تھے، انہوں نے بڑے احترام سے بٹھایا مہمان نوازی کی. تو حضرت نوعیم نے کہا کہ تم یہ کیا تیاریاں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں, بس یہ ہفتے کا دن ہے, یہ گزر جائے تو کل سے پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہاں سے رستہ دیں. انہوں نے کہا یہ تو ایسا نہ ہو کہ حق یہ وعدہ خلافی پر اور قریش اگر واپس چلے گئے تو تمہیں تو بہت سخت سزا ملے. انہوں نے کہا پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسے کرو کہ 10 آدمی وہاں سے ضمانت کے طور پر مانو تاکہ واپس نہ جائیں, اور یہ آدمی تمہارے پاس ضمانت تھا. انہوں نے کہا یہ اچھی بات ہے. پھر یہ حضرت نعیم گئے قریش مکہ کے پاس, ان سے کہا کہ میں ان سے مل کر آ رہا ہوں, ان کا ارادہ کچھ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے, لگتا ہے وہ دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں, اور ایسا نہ ہو تمہارے آدمی لے کر انہیں ان کے حوالے کر. سنانچہ ان کی نیگوشیشن آگے بڑھی, بنو قریظہ نے ان سے آدمی مانگ کے قریش جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے, انہوں نے نہیں دیے, تو ان کا یہ کام بنا نہیں پوری تھا. تو ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کی مدد بھی آ گئی اور اس پر قریش اور باقی قبائل چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آپ اپنے ہتھیار رکھ رہے تھے کہ یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے, اٹھیے بنو غطفان چلیے. چنانچہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اسد کی نماز بنو غطفان میں پڑھنی, بنو قریظہ چلیے. تو بنو قریظہ جانا ہے تو اس میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ عصر کا وقت تنگ تھا, بعض لوگوں نے رستے میں پڑھ لی کہ بس آپ کی مراد یہ تھی کہ جلدی کرو نماز قضا نہیں ہونی, جو بعد میں وہاں پہنچ کر ہی قضا وقت میں پڑی. تو آپ نے دونوں کو صحیح قرار دیا کہ جنہوں نے توجہ کی تھی اور جنہوں نے آپ کے الفاظ پر ہی عمل کیا تھا, آپ نے کسی کو بھی نہیں کہا. تو بہرحال آپ نے ان کا محاصرہ کیا, کئی دن تک یہ محاصرہ رہا, انتہائی سردی کا موسم تھا, محاصرہ کرنا بھی آسان نہیں تھا, بھائی یہ پوری طرح قلابند تھے, ان کے قلعے میں کھیت بھی تھے اور پانی بھی وافر کنویں تھے, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور اتارے ہم نے ان کو جنہوں نے مدد کی تھی ان اہل کتاب کی, یعنی اہل مکہ کی اہل کتاب میں سے, من سیاسیہم, ان کے دلوں سے, ان کے دلوں میں روب آ گیا اور وہ جو ہے نیگوشیشن پر تیار ہو گئے. وَقَذَفْنَا فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اور ڈال دیا ہم نے ان کے دلوں میں روب. اب اس کے بعد انہوں نے نیگوشیشن میں یہ کہا کہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ 7 دن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے. وہ زخمی تھے, ان کے ہاتھ میں تیر لگا, چارپائی پر اٹھا کے انہیں لایا گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا تورات کے مطابق. تورات میں وعدہ خلافی کی سزا یہ ہے کہ جو مرد جنگ کے قابل ہو انہیں قتل کر دیا جائے, عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور مال غنیمت پہ لے لیا جائے. چنانچہ جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ سنایا, اور پہلا موقع ہے کہ 300 سے 600 کے قریب جو ہے وہ یہودی قتل کیے گئے, ٹرینچز بنائی گئی اور ان کی گردنیں مار دی گئی. تو وہ ہوئی جو تھا وہ دینی کے ساتھ مارا گیا, وہ گیا نہیں, وہ اپنے وعدے پر وہاں قائم رہا. تو فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اور ڈال دیا گیا ان کے دلوں میں رعب, فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا, تو ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے ان کے جو مرد تھے اور قید کر رہے تھے دوسرے کو, یہ عورتیں اور جو نابالغ تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ, اور ہم نے وارث کر دیا تمہیں ان کی زمین کا, وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ, اور ان کے گھروں کا ان کے مالوں کا, وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا, اور ایک اور زمین کا جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا. یہ ایک بشارت ہے, یہ خیبر کی طرف اشارہ ہے, کچھ عرصے میں پھر ان کی یہود کی یہ زمین بھی مسلمانوں کے پاس آ گئی. بکان اللہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. آگے آیات خیار کا ذکر آ رہا ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں خیبر بھی فتح ہو گیا, اور یہ جو واقعہ ہے یہ 5 ہجری کا ہے. تو کچھ ہی عرصے میں خیبر فتح ہو گیا, مسلمان بڑے خوشحال ہو گئے, کنیزوں غلاموں کی ریل پیل ہو گئی, مال دولت کی ریل پیل ہو گئی. لیکن آپ کے گھروں کا وہی حال تھا, غربت جو تھی, فاقے پر فاقہ تھا اور کام کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. تو جب عام مسلمانوں کی حالت بہتر ہوئی تو ازواج مطہرات نے بھی اپنے نان نفقے میں کچھ اضافے کی درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہوئی, آپ نے ایلا فرمایا اپنی ازواج سے. ایلا کہتے ہیں جو ان کے پاس جانے نہ جانے کی قسم کھا لینا اور ان سے کنارہ کش رہنا. تو آپ نے جو ہے اس وقت جو ہے 4 ازواج جو ہے آپ کے حرم میں تھیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب ذکر آ رہا ہے یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم,
کل ازواجی کا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتا، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اگر وہ چاہتی ہیں، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زیب و زینت، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آپ میں تمہیں کچھ سامان دے دیتا ہوں دنیا کا اور پھر تمہیں اچھی طریقے سے رخصت کر دینا، تو ایک تو یہ آپشن ہے۔ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نیکوکاروں کے لیے تم میں سے بہت عظیم اجر۔ تو اب یہ دو جو ہے وہ آیتیں خیال کہلاتی ہیں، اور تمام کی تمام ازواج نے دوسرے آپشن کو چوز کیا، اللہ رسول اور آخرت، ہمیں کام نہیں چاہیے، اور ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ نے ایک طویل ناراضگی کا اظہار کیا، کئی دن آپ نہیں گئے، بعض لوگوں نے اسے ایک مہینے تک قرار دیا، اور یہاں سے ایک ایلا کا بھی معاملہ نکلتا ہے کہ شوہر اگر بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا دے تو چار مہینے ہوتے ہیں اس کے پاس، ورنہ اسے ایک طلاق کے بائن ہو جاتی ہے خواتین کو، ورنہ وہ اپنی قسم توڑے اور چلا جائے۔ تو بہرحال آپ پھر اپنی ازواج سے آپ نے تعلق جوڑ لیا، تو جتنی ازواج تھی ان سب کے سب نے اللہ رسول اور آخرت کو ترجیح دی۔ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، میں یاتی منکن بفاحشت مبینہ، اور جو کوئی تم میں سے بالفرض کرے کوئی کھلی بے حیائی، یضاعف لہ العذاب ضعفین، تو دیا جائے گا اسے دگنا عذاب، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان۔ تو یہ انہیں کہا جا رہا ہے، سنایا منافقوں کو جا رہا ہے کہ بھئی ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر دوسری اس کی یہ بھی بات بنائی گئی ہے کہ جو جتنے اونچے درجے پر ہوتے ہیں ان پر ان کی کوتاہیوں کی سزا بھی اتنی ہی ہوتی۔ آگے فضیلت آ رہی ہے ازواج مطہرات کی، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِ، اور جو کوئی فرما بداری کرے تم میں اللہ اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے نیک، نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم دیں گے اسے اس کا اجر بھی دگنا، تو سزا بھی دگنی ہے تو اجر بھی دگنا ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے تیار کر رکھی ان کے لیے بہت عزت والی روزی۔ اب احکام حجاب آ رہے ہیں، گھر سے باہر کا پردہ، اور فرائض ازواج مطہرات کیا ہیں، آپ کیا ہیں خواتین کے لیے تقویٰ کیا ہے، اس میں تقریباً سات باتیں آ رہی ہیں۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کہادم من النساء، تم نہیں ہو کسی اور عورت جیسی، ان تقیتن، اگر تم تقویٰ اختیار کرو، خواتین کا تقویٰ کیا ہے، یا آپ یہاں کہیں کہ یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کر کے اب یہ سات احکامات دیے جا رہے ہیں، تو فرائض ازواج مطہرات کیا ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ نمبر ایک، فلا تخزانا بالقول، تو نہ کرو نا محرم سے نرم آواز میں بات، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ توقع کرنے لگے وہ شخص جس کے دل میں ہے مرض۔ تو بعض دفعہ خواتین کا یہ انداز ہوتا ہے غیروں سے بات کرتی ہیں تو ایک ذرا پولائٹنس کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، اور ذرا نرمی سے جو ہے وہ بات کرتی ہیں، تو جن لوگوں کے معاملات ایسے ہیں کہ جو کوئی توقع رکھے ہوتے ہیں تو انہیں زیادہ توقع ہو جاتی ہے، تو اس لیے حکم یہ کہ بہت سیدھے سپاٹ لہجے میں بات کرنا چاہیے، جس میں ایسا بلکہ ہر کسی اگر کرارا پن بھی ہو سخت آواز بھی ہو تو وہ پسندیدہ ہے۔ حسن اب ہمارے یہاں ٹیلی فون وغیرہ پہ بعض دفعہ صاحب باتھ روم گئے اور کسی کام میں تو خاتون اٹھا لیتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے سیدھی سیدھی جو بات بتانی میسج دینا وہ دے دیں کہ بھئی یہ بھائی کو یہ بتا دیجیے، یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ بات کیجیے، ہاں جی بھابھی کیسی ہیں آپ، گھر میں کیا حالات ہیں، بچے کہتے ہیں تمہیں کیسے، تم اپنے بات کرو کہ تم کس لیے فون کیا، اپنی وہ بات کر کے آگے کرو۔ اسی طرح خواتین کو یہ ہے کہ وہ زیادہ نرم آواز جو ہے استعمال نہ کریں۔ اور نمبر دو، وقلنا قولا معروفا، اور تم کہو بات بالکل معروف، بھلی بات جو واقعی معقول بات ہے وہ کی جائے۔ نمبر تین، وقرنا فی بیوتکن، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، گھروں سے باہر بلا وجہ چلنا یہ پسندیدہ نہیں، اور گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ مردوں کی ذمہ دار۔ اب یہ بات پسندیدہ نہیں کہ خاتون جا رہی ہیں گوشت والے سے گوشت لے لی ہیں، دودھ والے سے دودھ لے لی ہیں، تو بازار کے دسیوں کام باہر کے، یہاں بل اور یہاں وہ جمع کرانا ہے، تو یہ مردوں کو کرنے چاہیے، انہیں پرووائڈ کریں گھروں میں ساری چیزیں تاکہ انہیں اس طرح غیر ضروری نکلنا نہ پڑے۔ تو نمبر چار، ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى، اور نہ اپنی زیب و زینت ظاہر کرو جیسے کہ پہلے زمانے جاہلیت میں کرتے،
تو جاہلیت کے دور میں بے پردگی تھی، اسلام نے تو پھر پردہ دیا اور مسلمان خواتین نے پردہ شروع کیا. اور نمبر پانچ، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھو نماز. خواتین کے لیے زیادہ فضیلت اس نماز میں جو گھر میں ادا ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی. اور اس میں بھی اس نماز کی زیادہ فضیلت ہے جو گھر کے بھی اندر کے کمرے میں پڑھی جا بجائے باہر برآمدے میں دالان کے پڑھنے. تو یہ اب انہیں خاص فائدہ ہے کہ گھر میں بھی جماعت سے زیادہ کا ثواب انہیں ملتا ہے. البتہ اس میں کوتاہی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ خواتین ڈیلے زیادہ کرتی ہیں، کھانا بن رہا ہے یہ بن رہا ہے تو بالکل آخری وقت میں نماز پڑھی ہوتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اذان کے ساتھ ہی وہ کوشش کریں کہ اکثر نمازیں ہم بال وقت پڑھیں. عشاء کے لیے آتا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا مؤخر کر کے پڑھ لیں. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور چھٹی بات، اور ادا کرو زکات. اور نمبر سات، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور حکم مانو اللہ اس کے رسول کا. تو یہ سات باتیں یہاں گن کر کہی گئی، یہ گویا خواتین کے تقوی میں سے. فرمایا انما یرید اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ دور کر دے تم سے تمام ناپاکی اے اہل بیت، یعنی اہل بیت نبی، نبی کے گھر والوں. وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک کر دے تمہیں پوری طرح سے. وَاسْكُنَّا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّا، مزید تاکید کی جاری ہے، اور یاد کرو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں. قرآن اور حدیث، بہت ساری روایات ازواج مطہرات سے ملی، خصوصاً آپ کی جو نجی زندگی، آپ کی خاندانی زندگی کیا کیسی تھی، تو وہ ہمیں ازواج مطہرات سے پتہ چلے اور بہت خوشگوار تھے. یعنی ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید آپ آتے ہوں گے تو سب ڈر جاتے ہوں گے، بلکہ جب آپ آتے تھے تو گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے. آپ اپنی ازواج کے ساتھ بہت بے تکلفی سے بات کرتے، اب وہ انہیں اس طرح رکھتے تھے جیسے وہ خوش ہوں. تو بلکہ کئی واقعات ملتے ہیں، ابھی وقت کم ہے، لیکن اس میں جیسے آپ نے اپنی ازواج کے ساتھ دوڑ بھی لگائی، ہمائشہ کے ساتھ آپ نے ریس لگائی، ایک موقع پر جو ہے وہ آپ جیت گئے، وہ پیچھے رہ گئی، دوسرے موقع پر وہ جیت گئے، انہوں نے کہا میں بدلہ لے لیا. تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم مجھ سے کب خوش ہو کب ناراض ہو. انہوں نے کہا کیسے؟ کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن آپ کو اس کا اندازہ تھا کہ میری ازواج کیسے. ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اونٹ پر تھی، اونٹ تھوڑا سا بدل گیا، تو آپ نے کہا ہائے میری دلہن، یعنی ایک وہ بات ہوتی ہے تو آپ کو اتنا فکر ہوئی. ایک موقع پر ایک محفل تھی، جیسے ہماری محفلوں میں بیویوں کا ذکر کرنا مردوں کی محفل میں اس میں ایک معیوب سمجھا جاتا ہے، تو آپ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ نے کہا عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بالکل ایسا ان ایکسپیکٹڈ جواب تھا کہ وہ خود جھیل گئے وہ صحابی، انہوں نے کہا نہیں مردوں میں. تو آپ نے دیکھیں جواب کیا دیا، آپ نے کہا عائشہ کے باپ سے. آپ کہہ سکتے تھے ابو بکر، لیکن ہم نے کہا عائشہ کے باپ سے. تو یہ جو ہے آپ کی محبت تھی اپنے گھر والوں سے. تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں جو پڑھا جاتا ہے اللہ کی آیات، اس کے رسول کی احادیث، انہیں اچھی طرح یاد کیا کرو. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّا، اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں. مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کی آیات میں سے اور حکمت میں سے. اکثر مفسرین نے حکمت سے مراد یہاں حدیث کی ہے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور ہر شے سے باخبر ہے. اب یہ آیت نمبر 35 آ رہی ہے، اور اس میں مومنین اور مومنات کی 10 صفات آ رہی ہیں. پہلے ہم نے دوسرے رکوع میں منافقین کی 10 خباثات دیکھی تھی، تو اس کے مقابلے میں مومنین کی یہاں 10 صفات. اللہ یہ صفات ہم نے بھی پیدا فرمائے. اس آیت کی شان نزول میں جو ہے ایک روایت بھی ہے جامع ترمذی کی. ام عمارہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے ہر چیز مردوں کے لیے معلوم ہوگی، سارے احکامات مردوں کے لیے، ہم عورتوں کے لیے تو کچھ ہے نہیں. تو پھر جو ہے اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی. تو فرمایا ان المسلمین والمسلمات، اور بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. والمومنین والمومنات، نمبر 2، اور مومن مرد اور مومن عورتیں. نمبر 3، والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. 4، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں. نمبر 5، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. نمبر 6، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے مرد اور گڑ گڑانے والی عورتیں. نمبر 7 والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور 8 والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اب آپ دیکھیں پیرلل ذکر ہو رہا ہے مردوں کے ساتھ خواتین کا بھی. فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اور تیار کر رکھی اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور بہت عظیم اجر. اللہ تعالیٰ اس صفات ہمیں بھی پیدا فرمائے. آگے ترغیب اطاعت ہے. وما کانا لمؤمن ولا مؤمنہ، اور نہیں ہے گنجائش کسی مومن مرد کے لیے اور مومن خاتون کے لیے، اذا قضى الله ورسوله امرا، جبکہ فیصلہ کر دے اللہ اس کا رسول کسی معاملے میں، ان یکون لهم الخيارۃ من امرهم، کہ انہیں کوئی اختیار ہے اپنے اس کام میں، ومن يعص الله ورسوله، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو بے شک وہ تو گمراہ ہو گیا، بالکل گمراہ ہونا. تو حضرت زینب بنت جحش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ذات تھی، آپ ان کا نکاح کرنا چاہتے تھے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ بڑے لوگوں کی خاندان کی تھی، اور یہ ان کے بھائی عبداللہ بن جحش، وہ دونوں اس پر تیار نہیں تھے. یہاں تک کہ یہ آیت آئے جس میں کہا گیا کہ اب اللہ اس کا رسول فیصلہ کرتے تو پھر اختیار نہیں ہے کسی مومن مرد یا مومن خاتون کے لیے کہ اپنے لیے کوئی اور معاملہ چاہے. تو یہ اس آیت پہ وہ تیار ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کا نکاح جو ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. اب یہ آیت ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ اگلی آیت جامع ترمذی میں ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے کچھ چھپاتے تو اس آیت کو چھپاتے. تو وہ آیت کیا ہے؟ اسی طرح مہران فرمایا وَاِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جبکہ آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر انعام کیا تھا اللہ نے، یعنی انہیں اسلام کی توفیق دی تھی، وانعمت علیہ، اور جس پر انعام کیا تھا آپ نے بھی انہیں آزاد کر کے، حضرت زید بن حارث کا ذکر ہو رہا ہے، اَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، کہ اپنے پاس رکھو اپنی بیوی کو حضرت زینب کو، وَاتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِي، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے جی میں وہ بات جو اللہ نے ظاہر کرنی تھی، وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاه، اللہ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ آپ اس سے ڈرتے. بات یہ تھی کہ آپ کو اندازہ تھا کہ میرا آزاد کرتا یعنی منہ بولا بیٹا ہے، اور حضرت زینب بنت جحش نے انہیں ذہنی طور پر قبول ہی نہیں کیا تھا شوہر کے طور پر، لیکن کیونکہ اب آیت ایسی آ گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے تو نکاح کر لیا. دیکھیں وہ آپس میں وہ مبتر محبت تھی، اور یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے اس نتیجے کو پہنچے کہ وہ طلاق دیتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیں گے نکاح کرنے کا، اور یہ عرب میں بہت معیوب بات مانی جاتی تھی کہ بہو سے نکاح کر لیا جائے، آپ کو یہی امکان تھا کہ اس پہ منافقین اسے اگائیں گے اور بہت ہی میرے اوپر انگلیاں اٹھیں گی اور لوگوں کی طرف سے ایک نشانہ بنایا جاؤں گا. تو اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فتخش الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاہ، اللہ اس کا زیادہ اندازہ تھا کہ آپ اسی سے ڈرتے. اور اسی لیے حضرت عائشہ فرمانی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر آپ وہی میں سے کچھ چھپاتے تو شاید کو ضرور چھپا دیتے، لیکن آپ نے کچھ نہیں چھپایا، جو اللہ نے وہی نازل کیا آپ نے جوں کی تو لوگوں کے سامنے رکھ دی. اور آگے دیکھیے فلما قضا زید منہا وطرا، بس جب پوری کر چکے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی خواہش. اب پورے قرآن میں آپ دیکھیں کسی اور کا نام نہیں ہے، کسی صحابی کا نام نہیں ہے، نہ حضرت ابوبکر صدیق، نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ایک ہی صحابی ہے جن کا نام قرآن میں ہے، وہ کون ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ انہیں ایک اعزاز حاضر تھا زید بن محمد کہلاتے تھے، وہ اعزاز ان سے لیا گیا اور پھر اللہ نے انہیں اعزاز کیا دیا، اس کی جگہ قرآن میں ان کا نام لکھ دیا، اب زید کی دنیا تک جو ہے وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں پڑھا جائے گا. تو جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورت پوری کر چکے ہیں حضرت زینب سے، زوجنا کہا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے نکاح کر دیا ان کا آپ سے. اب اس آیت پہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناز کرتی تھی باقی بیویوں سے، وہ کہتی تمہارے نکاح تو زمین پہ پڑھائے گئے، میرا نکاح رب العالمین نے بنایا, اس کا ذکر قرآن میں ہوا.
لکیلا یکون علی المؤمنین حرج, تاکہ نہ ہو مسلمانوں پر کوئی حرج, فی ازواج ادعیائہم, اپنے لے پالکوں کی بیویوں سے گویا نکاح کرنے میں اگر وہ طلاق دے دی جائیں یا وہ بیوہ ہو جائیں. اذا قضوا منهن وطرا, جبکہ وہ پوری کر لیں ان سے اپنی عادت, فکان امر اللہ مفعولا, یہ اللہ کا حکم تھا جو ہو کر رہنا تھا. بہرحال آپ کے لیے بہت مشکل حالات تھے, اور پھر باقی اس پر جو ہے طوفان جو ہے اٹھا دیا منافقین نے, اس کے حوالے سے آگے آیات آ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے. ماں کانا علن نبی من حرج, اور نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گناہ کوئی حرج, فیما فرض اللہ له, اس بات میں جو فیض کر دی اللہ نے ان کے لیے, یعنی اشارہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی طرف. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, اور یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں میں جو گزر چکے اس سے پہلے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا, اور ہے اللہ کا امر ہی ازل میں سے مقدر شدہ, یعنی ایسا تو ہونا ہی تھا. آگے اور صاف انبیاء بیان ہو رہے ہیں, الذین یبلغون رسالات اللہ, جو پہنچاتے ہیں اپنے یعنی اللہ کے پیغامات. نمبر دو, ویخشونہ, اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے. نمبر تین, ولا یخشون احدا الا اللہ, اور وہ نہیں ڈرتے کسی اور سے, کسی ایک سے بھی سوائے اللہ کے. اور نمبر چار, وکفا باللہ حسیبا, اللہ کافی ہے حساب لینے والا, اس سے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کو حساب دینا ہے. آگے بیان ہو رہا ہے کہ تم کیسے کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہو سے نکاح کر لیا, حالانکہ آپ کے تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا, اللہ نے تین بیٹے دیا انہیں بچپن ہی میں واپس لے لیا, تو آپ کی کوئی اپنا سگا بیٹا ہی نہیں ہے, تو بہو کہاں سے آ گئی؟ اور یہ تمہارے منہ کی باتیں ہی اللہ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تم نے کسی کو بہن بنا لیا, کسی کو ماں بنا لیا, کسی کو بیٹا بنا لیا, اللہ کے ہاں اس کی کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں. تو حقیقی رشتے وہی ہیں جو اللہ نے بنائے, تمہارے منہ سے رشتے نہیں بنتے. تو وضاحت آ رہی ہے, تو میں ماں کانا محمد ابا احد میں لے جانے ہوں, اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے مسلمانوں تم میں سے کسی مرد کے والد, ولیکن رسول اللہ ہے, لیکن وہ اللہ کے رسول ہے, بخاتم النبیین, اور وہ خاتم ہے تمام نبیوں. تو بخاری شریف میں, مسلم شریف میں روایت موجود ہے, انا خاتم النبیین لا نبی ابادی, میں آخری رسول ہوں, آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی ہے. تو پھر آپ نے پیشن گوئی کی تھی کہ 30 جو ہے وہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار جو ہے میرے بعد آئیں گے. تو اب جو بھی دعویٰ کرے گا نبوت کا وہ جھوٹا ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث میں بھی جو ہے یہ بات بالکل پکی ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ نے فرمایا انا آخر الرسول وانتم آخر الامم, میں آخری رسول ہوں تم آخری امت. تو فرمایا وکان اللہ بکل شیئن علیما, اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, بس یہ کو پوائنٹ کر لیتے ہیں. تو فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا, ذکر کا اللہ کا بڑے کثرت کے ساتھ ذکر کرنا, وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور تسبیح کرو اس کی صبح و شام. والذی یصلی علیکم وملائکتہ, اور وہی ہے جو رحمتیں بھیجتا ہے تم پر اس کے فرشتے بھی, لیخرجکم من الظلمات الی النور. ذکر الہی کے ثمرات کیا ہیں آپ دیکھیں گے, پہلے حکم ہے ذکر کا کہ اللہ کا ذکر کرو بہت کثرت کے ساتھ. کثرت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی تعداد نہیں ہے, لیکن کثرت میں عموماً کہا جاتا ہے 300 دفعہ یا اس سے زیادہ. اور صبح اور شام, صبح اور شام کا ایک مطلب یہ لیا گیا کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد, ایک مطلب یہ ہے کہ پوری صبح پوری شام ہم وقت جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تو حکم ذکر ہو گیا, اوقات ذکر ہو گیا, اب ثمرات ذکر آ رہے ہیں کہ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ, اور وہی اللہ ہے جو رحمتیں بھیجتا ہے تم پر اس کے فرشتے بھی, لیخرجکم من الظلمات الی النور, ذکر کیا کرتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف لے آتا ہے. وکان بالمؤمنین رحیما, اور اللہ ایمان لانے والوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. ذکر کے یہ دنیاوی ثمرات تھے, اخروی ثمرات. تحیتہم یوم یلقونہ سلام, اور دعا ہوگی جس دن وہ لوگ اس اللہ سے ملیں گے وہ ہوگا سلام, اور یہ اللہ کی طرف سے گویا سلام کیا جائے گا ایسے لوگوں کو. وعد لهم اجرا کریما, اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بہت ہی عزت والا اجر, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آگے صفات رسول بیان ہو رہی ہیں,
یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بنایا ہے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور آپ کا مشن کیا تھا؟ مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے اذن سے، اس کے حکم سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی ہے؟ فرمایا وسراجا منیرا، اب وہ ایک روشن چراغ کی مانند ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے. جیسے ایک روشن چراغ ہوتا ہے، ایسی آپ کی سیرت ہے. زندگی کا ہر گوشہ میرے آپ کے لیے جو ہے اس سے فیض کا موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. آگے فرائض رسول بیان ہو رہے ہیں. وبشر المؤمنین، نمبر ایک، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو. بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. نمبر دو، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور نہ کہا مانیے ان کافروں اور منافقین کا. اور نمبر تین، وَدَعْ عَذَابَهُمْ، اب بربا نہ کیجیے ان کی طرف سے تکلیف پہنچانے کی. اور نمبر چار، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کیجیے اللہ پر. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے. کارساز ماں بفکر کار ماں، فکر ماں از کار ماں ہزار ماں، میرے کاموں کا بنانے والا میری فکر میں لگا ہے، میں اگر اپنے کاموں کی فکر کروں گا تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالوں. تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑے جائیں. ہاں، جو اس کے لیے ضروری کام ہے وہ آدمی کرے، باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں. تو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. آگے احکام آ رہے ہیں طلاق کے اعتبار سے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے. ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، پھر اگر تم طلاق دے دو انہیں اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، یعنی خلوت صحیحہ، رخصتی جسے ہم کہتے ہیں، وہ ابھی نہ ہوئی ہو، جب نکاح ہوا تھا اور طلاق دے دی. فما لکم علیہن من عدۃ، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت. تو نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، تو عدت بھی نہیں. عدت اس صورت میں ہے جب خلوت صحیحہ ہو چکی ہو. اور فرمایا تعتدونہا، یعنی ایسی عدت جسے تم پھر شمار کرو. فمتعوہن، پس دے دو انہیں کچھ سامان، یعنی کوئی گفٹ وغیرہ، کوئی تحفہ دے دینا چاہیے. وسرحوہن سراحا جمیلا، اور رخصت کرو انہیں بہت اچھی طرح سے. رخصت کرنا ٹھیک ہے، طلاق دے دی تو جھگڑا اور غالب کرو یا چھینا جھپٹی، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کچھ تحفہ دے کر اور بہتر طریقے سے رخصت کرنا چاہیے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی احکام ہے، اور یہ تین باتوں کو آپ کو رعایت دی گئی. میں پہلے بتا دیتا ہوں، پھر ان آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں. آپ کے لیے تین رعایتیں جو باقی مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں. نمبر ایک، چار سے زیادہ نکاح کہہ سکتے ہیں آپ. چنانچہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ آپ کی پاس ہی بھی تھے. پھر دوسرا یہ کہ بغیر مہر کے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، ورنہ باقی سب کے لیے کہ مہر ہونا چاہیے، مہر جو ہے اس کے لیے ضروری ہے. نکاح طے نہیں کیا تو مہر مثل دینا ہوتا ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ پر بیویوں میں عدل شرط نہیں ہے، آپ جسے چاہے باری لگانا آپ کی شرط نہیں، آپ کی عادت یہی رہی، لیکن آپ کو اختیار دے دیا گیا کہ آپ کیوں کریں، اللہ تعالیٰ اس پر آپ سے باس پوس نہیں کرے گا. فرمایا جا رہا ہے یا ایھا النبی انا حللنا لک ازواجک، یہ اے نبی، بے شک ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے آپ کی بیویاں. اللہ تی آتائی تا اجورا ہونا، وہ بھی جن کے آپ ادا کر چکے مہر. وما ملکت یمینک، اور جو آپ کی جو ہے وہ مل کے زمین میں، یعنی کنیزیں. خیال یہ کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی کنیز تھی. مما عفا اللہ علیک، یعنی ان میں سے جو دی ہیں اللہ نے آپ کو بطور غنیمت. وبناتی امکا وبناتی اماتک، اور آپ کی چچازاد اور آپ کی بھبیزاد، یہ قریش کی طرف اشارہ ہے. وبناتی خالقہ وبناتی خالاتک، اور آپ کی ماموزاد اور آپ کی خالازاد جو لڑکیاں ہیں، یہ بنی زہرا کی طرف اشارہ ہے. اللاتی ہاجرنا معک، اور اس میں شرط لگا دی کہ ان میں سے وہ جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ. وامرأۃً مؤمنۃً وہبت نفسہا للنبی، تو کیونکہ آپ چاہتے تھے، ویسے اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ام ہانی جو بنت ابی طالب تھی ان سے نکاح کرنا، وہ ایمان تو لے آئی تھی لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اس لیے آپ خواہش کے باوجود آپ نے اس آیت کی روشنی میں پھر آپ نے ان سے نکاح نہیں کیا. اس میں حالانکہ وہ آپ کی امزاد تھیں، چچا زاد تھیں، لیکن کیونکہ ہجرت نہیں کی تو جو ہے اس میں اللہ نے شرط لگائی کہ وہ جو ہجرت کر چکی ہیں آپ کے ساتھ. اسی طرح فرمایا وامرأۃً مؤمنۃً وہبت نفسہا للنبی، اور کوئی ایسی مسلمان عورت جو بند دے اپنی جان نبی کو، ان ارادہ نبی و یستن کہا، اور اگر ارادہ کرنا چاہے نبی ان سے نکاح کرنے کا تو کوئی حرج نہیں، خالص اللہ فرمائے یہ جو احکامات ہیں خالص آپ کے ہیں، من دون المومنین دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ نہیں ہے حکم، تو یہ آپ کے لیے خاص حکم تھا۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہم کو معلوم ہے جو کچھ ہم نے فرض کیا ان پر، فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ان کی بیویوں اور ان کی قمیضوں کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہ رہے آپ پر کوئی حرج، وکان اللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم کرنے والا۔ تو بہرحال آپ کی جو متعدد شادیاں ہوئی ان میں حکمتیں تھیں، اور اس میں بہت سارے تو ایسے موقع تھے جب کئی، یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کی شادی ہوئی، ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ بھی آپ کی کنیز تھی، کیونکہ کنیز کے طور پر جو خواتین باقی کے ہوتے ہیں وہ آپ کے حصے میں آئے، اور آپ نے پھر ان سے نکاح کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے کہا کہ اب یہ آپ سے اس میں سوسانی ہو گئے، اور سینکڑوں جو غلام اور قمیضیں اس طرح تھے وہ ان سب کو رہا کر دیا۔ اسی طرح آپ غور کریں گے کہ ساری جو ازواج تھی ان کی وجہ سے عمر کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، کوئی نہ کوئی وجہ تھی ان سے نکاح۔ تو فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفور رحیم، آپ کے لیے باری میں عدل ضروری نہیں، یہ آ رہا ہے تو جی من تشاء منہن، آپ چھوڑ دیں جسے آپ چاہیں بیویوں میں سے، بتوی الیک من تشاء، اور جگہ دے اپنے پاس جسے چاہے، ومن تغیت ممن عزلت، اور جسے آپ چاہیں اس میں سے جنہیں آپ نے چھوڑا تھا، فلا جناح علیک، اگر آپ انہیں دوبارہ باری دے دیں تو کوئی حرج نہیں آپ پر۔ ذالک ادنا ان تقر اعینہن، یہ حکم اس لیے ہے کہ زیادہ ٹھنڈا رکھنے والا ہے ان کی آنکھوں کا۔ اب کوئی بھی مطالبہ نہیں کر سکتی کہ میری باری، کیونکہ اللہ نے آپ سے باری ہٹا دی، اللہ نے کہا آپ کی مرضی، جسے چاہے باری دے، جسے چاہے جو ہے وہ قریب کریں، جسے چاہے جو ہے وہ چھوڑنے، تو آپ کے اوپر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، ولا یحزننا، اور وہ غمزدہ نہ ہوں گی، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور وہ راضی ہوں گی اس پر جو بھی آپ ان سب کو دیں گے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بہت بار ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، اور نہیں حلال آپ کے لیے عورتیں اس کے بعد، ان نو ازواج آپ کی تھی، اور دو کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کی کنیزوں میں تھیں، حضرت جس میں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک ہیں، تو اس طرح یہ کل 11 جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کنیزوں میں سے تھیں اور باقی نو ازواج تھیں۔ تو اس کے بعد کہا گیا کہ لا یحل لک النساء من بعد، اب ان کے بعد آپ کے لیے کوئی اور جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ ہی آپ تبدیل کر لیں انہیں دوسری عورتوں سے، یعنی تعداد 11 ہی رکھیں لیکن دو کو طلاق دے کے کچھ اور کر لیں تو اس کی بھی ممانعت کر دی گئی۔ ولو اعجبک حسنهن الا ما ملکت یمینک، اگرچہ آئے آپ کو کتنے متاثر کرے ان کا حسن، مگر جو آپ کی کنیزوں میں سے ہیں، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ نگران ہے۔ تو بہرحال یہ احکامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا اس میں کوئی اللہ تعالیٰ جھجکتے نہیں، جو بھی بات جیسی ہے وہ اللہ نے بیان کی، اور اس میں میرے آپ کے لیے جو ہے وہ ہدایات ہیں، ہماری زندگی قیمتی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہم دین کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آج پہلی تاخرات بھی ہیں، تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک سعادت دیا قیام اللیل کی، اور علماء اس میں بیان کرتے ہیں کہ تہجد اور قیام اللیل دونوں ملا کے یہ 20 رکعت ہو جاتے ہیں، تو اب باقی جو رات ہے اس میں بھی ہم کوشش کریں کہ وہ غفلت نہ ہو، کچھ اللہ کا ذکر ہوتا رہے۔ اس میں جو مستحب دعا ہے، اور یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا کروں، تو آپ نے کہا کہ عائشہ یوں دعا کیا کرو، اللہم انا کافون تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے معاف کر دیں۔ تو یہ دعا اللہ ہمیں توفیق دے ہم کرتے رہے، ورنہ باقی اذکار درود ہے، استغفار ہے، اپنے گناہوں پر معافی ہے، مزید قرآن کی تلاوت ہے، تو چند گھنٹے اور ہمارے پاس ہیں، اس سے ہم ضائع نہ کریں۔ اور پھر زیادہ نیند آئے تو سو جانا چاہیے، کوئی جاگنا ضروری نہیں ہوتا پوری رات، الحمدللہ ایک حصہ ہم نے عبادت میں گزارا ہے، اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ اسے قبول کرے اور اس کے نتیجے میں ہمیں شب قدر کی جو نعمت ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. باقی جب نیند زیادہ آنے لگے تو آدمی تھوڑی دیر سو جائے, لیکن کوشش کیا کریں. اب ایک رات تو نکل گئی تقریباً, اب چار راتیں اور ابھی باقی ہیں, تو اس میں اگر دن میں ہم تھوڑی نیند لے لیں اور ارادہ کر کے آئیں کہ یہ رات ہم نے محنت کرنی ہے اور جاگنا ہے اور اللہ کی عبادت میں لگانا ہے, تو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے. چند گھنٹوں کی بات ہوتی ہے اور اس میں ہزار مہینوں سے زیادہ بڑھ کر فضیلت کی بات ہے, تو ان موقعوں کو گنوانا نہیں چاہیے. دعا فرما لیجیے. اللهم انت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارحمنا بالقران العظيم. اللهم ارحم فرما قران عظیم کی بدولت. واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما. اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیجیے, ہمارے لیے نور بنا دیجیے, ہمارے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے. اللهم ذکرنا منه ما نسینا. اللہ ہمیں اس میں سے یاد کرا دیجیے جو کچھ ہم بلا بیٹھے. وعلمنا منه ما جهلنا. اور ہمیں سکھا دیجیے اس میں سے جو کچھ ہم نہیں جانتے. ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اور ہمیں اس قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات کے حصوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی. واجعله لنا حجۃ یا رب العالمین. اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجیے تمام جہانوں کے پروردگار. اللهم اجعل القرآن ربیع قلوبنا. اللہ اس قرآن کو ہمارے دنوں کی بہار بنا دیجیے. ونور صدورنا. اور ہمارے سینوں کا نور بنا دیجیے. وجلاء احزاننا. اور ہمارے دکھوں کا مداوا بنا دیجیے. بذہاب عمومنا و بمومنا. اور ہمارے تفکر, ہمارے فکروں اور ہمارے پریشانیوں کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ آپ معاف کرنے والے, معافی کو پسند کرتے ہیں, اللہ ہمیں بخش دیجیے. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا
تھوڑا سا آگے کرنے میں